حالات حاضرہ میں متعدد موضوعات قابل بحث ہیں، جن میں آج کا افسوسناک واقعہ پاکستان کے اندر کوئٹہ میں وہی تکرار ہوا ہے، اسی مقام پر جہاں اکثر ہوئے ہیں حادثات، سبزی منڈی وہاں کی، کوئٹہ کا معروف علاقہ جہاں ہمیشہ مقتل بنا ہوا ہے مومنین کا اور زائرین کا اور بسروں کا، آج بھی وہاں پر خوفناک دھماکہ ہوا جس میں ابھی تک کے اعلان کے مطابق 16 افراد شہید ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں زخمی ہیں۔ آلو کی بوری میں بم رکھا ہوا تھا اور وہ جب لوگ آئے سبزی منڈی میں آتے ہیں، اس عمل کے دوران یہ دھماکہ ہوا ہے۔ چونکہ پاکستان کے اندر یہ بیج، یہ خبیث بیج، پلید بیج دہشت گردی کا بہت راسخ ہو چکا ہے اور اس کو باقاعدہ کاشت کیا گیا ہے، دہشت گردی کو پاکستان کے اندر سرمایہ لگا کر، پاکستان کے اندر کا سرمایہ، پاکستان سے باہر کا سرمایہ، عرب ملکوں کا سرمایہ، پاکستان کے دشمن ملکوں کا سرمایہ لگا ہے، اور سب سے زیادہ سرمایہ پاکستان کے دوستوں کا ہے، جن کو دوست ممالک پاکستان شمار کرتا ہے، ان کے سرمایے سے دہشت گردی کی جڑیں بہت مضبوط اور راسخ ہیں۔ ہر چیز سے زیادہ دہشت گردی یہاں راسخ ہے، جس کا یہ نمونہ باوجود اس کے کہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ختم کر دی ہے ہم نے پاکستان سے دہشت گردی، لیکن پھر بھی اسی عمل کے ساتھ جاری ہے، یہ اسی سطح پر جاری ہے۔ دعاگو ہیں ہم ان شہیدوں کے لیے بھی اور ان کے سوگوار خاندانوں کو تعزیت تسلیت عرض کرتے ہیں، اور جو زخمی ہوئے ہیں اس حادثے میں اور دیگر مشابہ حادثات میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شفا کے اور صحت و سلامتی کے دعاگو ہیں۔ پاکستان کے اندر ہی ایک اور جو افسوسناک ماجرہ پریشانی کا باعث عرصے سے بنا ہوا ہے اور اس میں تیزی آ گئی ہے اور آ رہی ہے، وہ افراد کا لاپتہ ہونا ہے اور انہیں بغیر کسی جرم کے اٹھا لینا، اغوا کر لینا، حبس میں رکھنا، اور اس طرح ایک تشویش، یہ عمل جو پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوا، خصوصاً کراچی کے اندر مختلف افراد کو، خصوصاً شیعہ جمعیت میں سے، ہر بہانے سے انہیں اٹھا لیتے ہیں، بالخصوص کوئی اگر سفر زیارات سے آیا ہے تو اسے اٹھا لیا، اس کے خاندان کو آ کر پریشان کیا۔ چونکہ عالمی سطح پر پاکستان کے اوپر دباؤ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرے، آپ مالیاتی اداروں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، سیاسی اداروں نے، عالمی اداروں نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، مغربی ممالک نے بالخصوص پاکستان کے اوپر بہت ہی شدید قسم کا دباؤ رکھا ہوا ہے اور پاکستانی معیشت کو مفلوج کر دیا ہے انہوں نے، اور مشروط کیا ہوا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی ختم کی جائے۔ انہوں نے معین نام تنظیموں کے اور افراد کے اور گروہوں کے دیے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے، لیکن جب پاکستان کے اندر ادارے شروع کرتے ہیں کام تو اس مقررہ لسٹ سے بہت آگے تک کر دیتے ہیں۔ اس میں اگر انہیں کہا جائے کہ مثلا گھوڑے پکڑنے کا کہا جائے تو یہ احتیاطاً اونٹ بھی ساتھ پکڑ کے اور بھیڑے بھی ساتھ پکڑ کے بند کر دیتے ہیں کہ کل کو ممکن ہے ان کے پیچھے بھی توڑایا جائے ہمیں۔ خوب ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف گروپ رہے ہیں جو کرتے رہے ہیں ریاستی اور غیر ریاستی مدد سے, اور اب ان پر پابندی کا وقت آیا ہے, تو انہی جن کی نشاندہی ہو رہی ہے یا جن جو سب دنیا جانتی ہے ان کے اوپر بھی پابندی لگے, خصوصاً جو ریاست کے ساتھ رہ کر اور ریاست کے کہنے پر جنہوں نے کیا ہے ان پر پابندی اور ان کے اوپر دباؤ ڈالنا, یہ خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کل تک ان لوگوں کو آپ نے خود تیار کیا ہے اور آج دوسروں کے کہنے پر انہی کو پابندیوں میں ڈالیں گے, تو اس سے جو آگے پیغام ملے گا یا اس سے جو شکل ریئیکشن میں رد عمل میں جو کچھ سامنے آئے گا اس کا محاسبہ نہیں کرتے. پاکستان میں رواج بھی نہیں ہے کہ ہم کسی فیصلے کے بعد کے اثرات اور اس کے عواقب اور اس کے نتائج کو بھی پرکھ لیں کہ کیا ہوگا, رد عمل کیا ہوگا اس کا. یہ پاکستانی اپنا شایع نشان عمل نہیں سمجھتے, کر گزرتے ہیں پھر بعد میں دیکھتے ہیں جو صورتحال پیش آئے موقع پر فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ابھی ظاہر ہے کل تک جو فیصلے کیے تھے آج تباہ کن ثابت ہوئے ہیں. ضیاء الحق کے دور میں, افغانستان جنگ میں اور دیگر موضوعات کے اوپر جتنے فیصلے پچھلے سالوں میں کیے گئے تھے سابقہ ایام میں, وہ آج ثابت ہو رہے ہیں کہ ان کے تباہ کن نتائج آج پاکستان کو بھگتنا پڑ رہے ہیں. تو آج جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ چند سال بعد ان کے کیا نتائج نکلیں گے. جس طرح محمد بن سلمان نے بیان دیا تھا کہ ہم نے مغربیوں کے کہنے پر وہابیت کو فروغ دیا ہے, ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کا ایک تشدد پسند قسم کا مسلک آپ آغاز کرو, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی اور ہم نے شروع کر دیا ان کے کہنے پر. آج انہی نے کہا ہے کہ اس کو بند کرو, لبرلزم شروع کرو, تو ہم نے انہی کے کہنے پر وہابیت کو ختم کرنا شروع کر دیا اور لبرلزم کا آغاز کر دیا ہے. خوب ہم دوسروں کے کہنے پر, وہ افغانستان میں ان کی ضرورت پڑے ہم جہادی گروپ بنا لیں, ان کی ضرورت پڑے پھر ہم انہیں پکڑ لیں اور بند کر دیں, اور تو یہ خود یہ عمل کیا نتیجہ دے گا اس کو بھی سوچ لینا چاہیے بیٹھ کر کیا ہونا چاہیے. لیکن ایک اور جو کام پاکستان میں ایک قانون ہے نانوشتہ, کہیں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن رائج ہے, جیسے نظریہ ضرورت پاکستان کا ایک بہت ہی اہم فارمولہ ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت آپ سب کچھ کر سکتے ہو, ملک بھی توڑ سکتے ہو, آئین کل عدم قرار دے سکتے ہو, بے گناہوں کو پکڑ سکتے ہو, آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, جائز اقتدار ختم کر سکتے ہو, ناجائز اقتدار قائم کر سکتے ہو. کیا جواز ہے نظریہ ضرورت کے, اس وقت ضرورت ہے اس بات کی. یہ بھی ایک پاکستانی سابقہ جج کا اختراعی نظریہ تھا, البتہ اس نے بھی تاریخ سے لیا ہے, بعض ایسے سیاسی مفکرین انہوں نے نظریہ ضرورت کو ایک سیاسی نظریے کے طور پر پیش کیا تھا, اور وہ نانوشتہ قانون جو اس وقت پاکستان میں عمل ہو رہا ہے وہ ہے بیلنس پالیسی, کہ جو بھی کام کرتے ہیں کسی گروہ کے خلاف تو اس کے ساتھ چند اور کے خلاف بھی اقدام کرتے ہیں تاکہ یہ تأثر نہ ملے کہ ہم کسی خاص فرقے یا کسی خاص گروہ یا کسی خاص ٹولے کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, بلکہ ہم تو سب کے خلاف کر رہے ہیں. اور اس میں عموماً جو اصل ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے, اور جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا انہیں دھر لیا جاتا ہے. جیسے مدارس, پاکستان کے اندر مدارس سے استفادہ کیا گیا, پاکستان میں بھرپور بعض مدرسوں سے اور معلوم الحال مدرسوں سے بخوبی استفادہ کیا لوگوں نے, جہاد میں استفادہ کیا, جنگوں میں استفادہ کیا, دہشت گردی میں استفادہ کیا, ان کو ملوث کیا گیا. بعد میں جب پالیسیاں بدلیں, راہیں بدلیں, نظریے بدلے, مصلحتیں تبدیل ہوئیں, نظریہ ضرورت بدل گیا, اب ضرورت کسی اور چیز کی ہے, تو اب ان مدارس کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن کنٹرول ان کو نہیں کیا جنہیں استعمال کیا ہے, مدارس کو جب کنٹرول کرنے تو سارے مدارس, جتنے مرد جن کا دور دور کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں بھی بیچ میں اس قانون کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ یہ تأثر نہ ملے کہ کسی خاص گروہ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. یہ کیا تقدس ہے تأثر نہ ملے؟ خوب تأثر ملے کہ فقط مجرمین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جن کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے انہیں نہیں چھیڑا جا رہا. اب یہاں پر بھی لگتا ہے کہ جب عالمی اداروں نے دباؤ ڈالا ہے کہ آپ علیحدہ تنظیمیں اور دہشت گردوں کو ختم کریں تو اس میں خوب بعض جمعیتیں ایسی ہیں جن کا ان معاملات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہیں دباؤ میں رکھا جا رہا ہے. کہ اس وقت شدید تشویش پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ اگر وہ مجرمین ہیں تو ایک عدالتی نظام بنا ہوا ہے اس کے تحت ان کے اوپر باقاعدہ وہ جرم کی جو دفعہ ہے وہ لگائی جائے, انہیں عدالت میں لایا جائے, عدالت میں جرم ثابت ہونے کی صورت میں سزا دی جائے. اس سے عوام کو زیادہ اطمینان حاصل ہوتا ہے. لیکن جب قانون سے بالاتر ہو کر فقط اس طرح ماورائے عدالت اگر یہ کاروائیاں کی جائیں تو پھر سب کے اندر احساس عدم تحفظ شروع ہو جاتا ہے اور جو ہماری صورتحال ہے عالمی اور ملکی اور علاقائی اس میں یہ اعتماد متزلزل نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر ہی جو بحران جاری ہے اس وقت سیاسی اور سیاسی سے زیادہ معاشی بحران کی زد میں ہے, پاکستان پوری گرفت میں ہے, یہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے. اصل سیاسی بحران ہے, سیاسی بحران کا زائدہ اس کا جنم دیا ہوا معاشی بحران ہے. یہ معاشی بحران طبیعی نہیں ہے, یعنی یوں نہیں ہے کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہونے جا رہا ہے ان وجوہات کی وجہ سے جو عموماً کسی ملک کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے یا بعض حالات کی وجہ سے اس کو معاشی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طرح کا عمل پاکستان میں نہیں ہے بلکہ ایسے لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ, منصوبے کے ساتھ, ایک اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان کو اس طرح کی تاریک معیشت میں دھکیلا جا رہا ہے. ورنہ پاکستان کی معیشت کو کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا, کوئی ریڈ لائٹ نہیں جلی ہوئی تھی پاکستانی معیشت کے لیے, بلکہ سب عالمی اداروں نے بھی اور علاقائی اداروں نے اور ممالک نے پاکستان کی معیشت کے جو علامتیں تھیں انہیں مثبت قرار دیا ہوا تھا. مخصوصاً چین کے پاکستان کے ساتھ تعلق اور مشترکہ منصوبے کے بعد, سی پیک کے بعد, پاکستانی معیشت کے متعلق نہ صرف تشویش نہیں پائی جاتی تھی بلکہ بہت ساری امیدیں پیدا ہوئی تھیں کہ اب پاکستانی معیشت ایک چھلانگ لگائے گی ترقی کی طرف, نہ کہ تدریجن اوپر جائے گی بلکہ ناگہان اس کے اندر ارتقا پیدا ہوگا. اس طرح کی پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں اور چائنا نے جو منصوبہ بندی کی تھی پاکستان کے لیے اپنے مفاد کی خاطر اس میں پاکستانی معیشت کو ایک بہت بڑا سہارا ملا ہوا تھا. اس طرح کی صورتحال میں ناگہان پاکستان معاشی بحران میں اس قدر چلا گیا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ اور موجودہ حکومت اور وزراء جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ بیانات دے رہے ہیں اور پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے. دیوالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, اصطلاح ہے, کاروباری اصطلاح ہے, عام رواج بول چال میں استعمال ہوتی ہے, جانتے ہیں, لیکن چونکہ انگلش میڈیم ہے پاکستان اور اردو الفاظ زیادہ نہ پسند کرتے ہیں نہ ان کے معانی پتہ ہیں, میرے خیال میں وزیروں کو بھی پوچھ لیں کہ دیوالیہ کیا ہوتا ہے تو دشوار ہوگا ان کے لیے بھی تشریح کرنا دیوالیہ کس کو کہتے ہیں, صحافیوں کو بھی معلوم نہیں ہے. مثلا ایک لفظ جو عموماً رائج ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں اس بارے میں کچھ لوگوں سے جو یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں ان سے وضاحت طالب علمانہ, جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا وہ یہ کہ یہ بیچ میں بریکٹ میں بات آ گئی ہے، بحران سے متعلق نہیں ہے بلکہ پاکستان کی زبان سے، اردو سے اور انگلش سے متعلق بات ہے. وہ یہ ہے کہ ایک لفظ جو اب اردو بن گیا ہے، ویسے اردو نہیں ہے انگلش ہے، وہ اسٹریٹجی. اسٹریٹجی انگلش لفظ ہے یا شاید لاطینی ہے، وہاں سے انگلش میں بھی منتقل ہوا ہے لیکن وہاں سے اردو میں آیا ہے. اس کا ترجمہ اردو میں صحافی اور دوسرے تصویراتی کرتے ہیں. ترجمہ جو عرصے سے میرے ذہن میں الجھن بنا ہوا ہے کہ یہ کس بنیاد پر تصویراتی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اسٹریٹجی کا ترجمہ بارکیف پاکستانی ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسٹریٹجی کسی اور چیز کا نام ہے، تصویرات کوئی اور لفظ ہے، تصویر عربی لفظ ہے، اسٹریٹجی انگلش ہے یا شاید لاطینی ہے بنیادی طور پر، اور یہ ممکن ہے اسپینش ہو، معلوم نہیں، مجھے پڑھنا پڑے، دیکھنا پڑے گا کہ اسٹریٹجی کس زبان کا لفظ ہے، لیکن مستعمل انگلش میں ہے اور انگلش کے ذریعے سے دیگر زبانوں میں آ گیا. تصویراتی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی اس کی وضاحت ہو تو آپ بتائیے. جو لوگ لکھتے ہیں ان تک رسائی نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ کس بنیاد پر یہ ترجمہ کرتے ہیں. اسٹریٹجی کا ترجمہ تصویراتی کیوں کرتے ہیں آپ، جبکہ دونوں میں ظاہراً کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ الٹ ہے. اسٹریٹجی کا اور معنی ہے، تصویرات کا اور معنی ہے. خوب، غرض یہ کہ چونکہ پاکستان کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس میں اردو معیوب زبان ہے، متروک زبان ہے، پسماندہ زبان ہے، گھٹیا زبان ہے، انسان کی ساری حیثیت خاک میں مل جاتی ہے اردو بولنے پڑھنے سیکھنے سے. بلکہ ابھی چند دن پہلے ہمارے اپنے ہی اسکول کے پرنسپل صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس سائنس اور انگلش ٹیچر بھرمار ہے، اردو ٹیچر نہیں مل رہا ہمیں. سبحان اللہ. اور انہوں نے بتایا کہ یہ بحران عمومی ہے کہ اس وقت اردو ٹیچر کی پاکستان میں شدید کمی ہے. تین چار مضمون انہوں نے بتائے، عجیب بات ہے. ایک کہا کہ مطالعہ پاکستان پڑھانے والے اساتید کی شدید کمی ہے، ملتے نہیں ہیں. اگر ہم سائنس ٹیچر ایک چاہیے ہو تو 50 درخواستیں آتی ہیں، اور اردو ٹیچر 5 چاہیے ہوں تو ایک بھی درخواست نہیں آتی، چونکہ اردو پڑھا نہیں سکتے، اور جنہوں نے جو پڑھے ہوئے ہیں اردو وہ پڑھا نہیں سکتے، وہ ٹیچ کر نہیں سکتے. تو یہی علامتیں ہیں پاکستانی قوم کی ترقی اور رشد کی، اپنے آپ سے بیزاری اور نفرت کی، اپنی زبان، اپنی قوم، اپنے ملک سے بیزاری کی. یہ علامتیں ہیں کہ آپ صرف پاکستان زندہ باد کہتے جاؤ، باقی پاکستان کی کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. دیوالیہ کی وجہ سے ادھر آگے، اصل دیوالیہ ہم اس پہلو میں ہیں، زبان میں دیوالیہ ہیں، تعلیم میں دیوالیہ ہیں. پاکستان واقعی دیوالیہ ہے. دیوالیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بنیادی سرمایہ جس کے ذریعے سے کاروبار کیا جاتا ہے وہ سرمایہ سارا ڈوب جائے. ایک ہوتا ہے منافع ڈوب جانا، بنیادی سرمایہ. ایک آدمی ہے، فرض کریں اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، اس 1,00,000 روپیہ سے وہ کام شروع کرتا ہے، پھر اس سے منافع کماتا ہے. 1,00,000 روپیہ سے اس نے کاروبار شروع کیا، 10,000 اس کو منافع ہوا، تو وہ جو 1,00,000 روپیہ ہے وہ اس کا بنیادی سرمایہ کہلاتا ہے، وہ کیپیٹل ہے اس کا، وہ راس المال ہے. اور یہ جو 10,000 اس کاروبار، اس پیسے کو گردش میں لانے سے، لین دین کرنے سے اس کو ملا ہے، اسے نفع کہتے ہیں. فائدہ ہے، منافع ہے، سود ہے اس کا. یہ سود ربا کے معنی میں نہیں، اردو میں سود ربا کو کہتے ہیں، فارسی میں سود نفع کو کہتے ہیں. یہ اس کا منافع ہے. اگر اس نے 1,00,000 روپے سے کام کیا ہے اور اسے 10,000 روپے نہیں ملے، 1,00,000 روپے سے کوئی چیز خرید کے بیچی، 1,00,000 روپے میں ہی بیچی، اس کو خسارہ کہتے ہیں. نفع نہیں ہوا بلکہ گھاٹا ہوا، خسارہ ہوا. خسارہ کا مطلب یہ کہ نفع نہیں ملا لیکن سرمایہ بھی نہیں ڈوبا. ایک لاکھ روپیہ جو تھا وہ ایک لاکھ روپیہ محفوظ ہے، ایک لاکھ روپے سے یہ چیز خریدی تھی، ایک لاکھ روپے میں بیچ دی، برابر ہو گیا، نفع نہیں ہوا، خسارہ ہوا. لیکن اگر ایک کاروباری ایسا ہو جو کاروبار کرے، ایک لاکھ روپے سے کسی کوئی چیز خریدے اور وہی جعلی نکلے، وہ شے اس کو نہ ملے، تو یہ ایک لاکھ ہی اس کا ڈوب جائے، اس کو دیوالیہ کہتے ہیں. وزیر خزانہ صاحب ہمارے، وہ انہوں نے باقاعدہ بیان دیا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. ذرا وزیر خزانہ اس وقت موجودہ حکومت میں مرکزی کلیدی پوسٹ بنی ہوئی ہے، وزیر اعظم سے بھی زیادہ اہمیت اس وقت وزیر خزانہ کی ہے، تمام توجہ وزیر خزانہ کے اوپر ہے. وزیر خزانہ صاحب ہمارے ایک ریٹائرڈ جرنیل کے بیٹے ہیں، میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل تھے عمر، ان کے فرزند ہیں، یہ دو بیٹے تھے ان کے، ایک سندھ کے گورنر بنے اور ایک پچھلی حکومت میں، ایک الگ پارٹی میں ہے، دوسرا اور پارٹی میں ہے، ایک مسلم لیگ نون میں ہے ایک بھائی، اور ایک بھائی تحریک انصاف میں ہے. یہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں اسد عمر صاحب، یہ جرنیل صاحب کے بیٹے ہیں اور عالمی اداروں میں یہ کر چکے ہیں، انہوں نے اقتصادیات میں ڈگری کی ہوئی ہے اور بعض پرائیویٹ اداروں میں کام کر چکے ہیں. پہلے سے ہی یہ نظر میں تھے کہ یہ پاکستان کے بہت بڑے اقتصادیات کے ماہر ہیں، افلاطون کا ان کو نام دیا گیا تھا کہ یہ اقتصادیات کے افلاطون ہیں، اور صرف انہیں موقع دیا جائے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت بننے سے پہلے ہی اسد عمر صاحب نے پاکستان کی اقتصادیات کو بہت بڑا سہارا دے دیا ہے اور اس کو ترقی کی راہ پر لے گئے. ابھی وزیر بھی نہیں بنے، ابھی ان کی پارٹی کو حکومت بھی نہیں ملی تھی، اس وقت سے ان کے بارے میں یہ فضا بنائی گئی سوشل میڈیا پر اور دوسرے میڈیا کے اوپر، عام میڈیا کے اوپر یہ فضا ان کے لیے بنائی گئی. ان کی جماعت جیت گئی، حکومت میں آ گئی، اور حکومت میں آنے کے بعد انہیں قلمدان دے دیا گیا، اور اس وقت سے یہ بحران شروع ہوا پاکستان کا اور جو آج تک جاری ہے. پہلے 100 دن کا کہا، پھر انہوں نے 3 مہینے کا کہا، اور اب 8 مہینے ظاہر گزرنے والے ہیں اور گزر گئے ہیں، اور اسی طرح اور اب بالعموم پاکستان کے اندر ہر فرد اس وقت وہی کر رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا. وزیر خزانہ ہی نے یہ بیان دیا تھا کہ جب انہوں نے پچھلا منی بجٹ پیش کیا تھا اور لوگوں نے، صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ لوگ شور مچا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ مہنگائی ہے اور نہ یہ شور ہے، مہنگائی ابھی ہونی ہے اور اتنی مہنگائی ہونی ہے کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی، اور چیخیں ابھی آہستہ آہستہ لوگ پریکٹس کرنا شروع کر دیا چیخنے کی، چونکہ عموماً پاکستانی چیخو پکار نہیں کرتے، لیکن اب سیکھنا شروع کر دیا چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں تھوڑی تھوڑی، اکا دکا گوشہ و کنار سے. دیوالیہ، ان کا یہ بیان ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، وزیر خزانہ کا. یہ بیان اور اس طرح اور بھی مشیران ہیں حکومت کے جو مسلسل یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت ختم ہو چکی ہے. سابقہ اگر ذہن ہو حافظہ قوم کا، چونکہ جس کثرت کے ساتھ میڈیا بمبارمنٹ کرتا ہے، تو پچھلی کوئی چیز ذہن میں رہ جانا یہ دشوار ہے پاکستانی قوم کے اندر. جس سٹائل کا یہ میڈیا ہے، جس طرح سے اس کی پیشکش ہوتی ہے، عام سے پروگرام کو بھی پیش کرتے ہیں، تو کل کی بات بھی بھول جاتی ہے آدمی کو. آج اتنا ہیجان اور سنسنی آج کے دن پھیلاتے ہیں، مثلا جمعے کے دن، کہ جمعرات کو بھول ہی جاتا ہے کہ جمعرات کو کیا ہوا تھا پاکستان میں. اس لیے حافظے پہ زور ڈال کے اگر پاکستانی یاد کریں پچھلے بیانات، تو ان بیانات کے اندر یہ بات تھی، بیانات آئے ہوئے تھے کہ پاکستان میں اعداد و شمار کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اتنی نوکریاں دیں گے، اتنے گھر بنائیں گے، اتنا لوٹی ہوئی دولت واپس کریں گے، اور سب سے بڑھ کر جو امید باندھی گئی تھی دوست ممالک پاکستان کو سہارا دیں گے، اور دوست ممالک کے پاس گئے بھی، ہمارے وزیر اعظم صاحب خود گئے دوست ممالک کے پاس، چین بھی گئے، سعودی عرب بھی گئے، پہلا سفر ہی سعودی عرب میں کیا، اور سعودی عرب نے اسی وقت سے بولی لگا دی تھی کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، پھر وزیر اعظم گئے وہاں، پھر انہوں نے کہا، پھر وہ آئے یہاں پر، انہوں نے بیانات دیے، متحدہ عرب امارات دوست ممالک میں دوسرا بڑا دوست پاکستان کا، جس نے ایک مہینے کے اندر اندر دو دفعہ پاکستان کو خنجر گھونپا ہے، پاکستان کی معیشت کو، انڈیا پاکستان جب کلیش ہوا، چپ کلیش ہوئی، تو متحدہ عرب امارات میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا اجلاس ہوا، جس میں باقاعدہ طور پر ہندوستانی وزیر خارجہ کو، سشما سوراج کو بلایا گیا، اور اس نے آ کر پاکستان کے خلاف تقریر کی اسلامی ممالک کی کانفرنس میں، اور پاکستان نے اس کا بائیکاٹ کیا، اس کی پرواہ دوست ملک نے نہیں کی۔ اور دوسرا، اسی دوست ملک نے اس وقت اپنا جو ایک تجارتی دوست اعلان کیا ہے متحدہ عرب امارات نے، کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بہترین متحدہ عرب امارات کا تجارتی شریک کون ہے، جس کو اسپیشل سہولتیں ہر حکومت اپنے قانون سے ماورا ہو کر اس کو سہولتیں دیتی ہیں، متحدہ عرب امارات نے ہندوستان کو قرار دیا ہے کہ ہندوستان کو متحدہ عرب امارات اپنے قانون سے ہٹ کر بھی سہولتیں تجارتی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور اس کو اپنا فیورائٹ قرار دیا ہے۔ یہ دوستی کا دوسرا نمونہ ایک مہینے کے اندر اندر انہوں نے پیش کیا ہے۔ باہر کیف، ادھر بھی گئے، وہ بھی آئے، اور اس کے باوجود دوست ممالک سے آنا جانا ہوا، اور مسلسل حکومتی سطح پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ قرض نہیں مل رہا، یہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، ملک چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ترقیاتی منصوبے سارے روک دیے گئے ہیں، اور باہر کے ممالک سے ہمیں قرض بھی نہیں مل رہا، مدد بھی نہیں مل رہی، امریکہ نے مدد بند کر دی ہے، اور دوست ممالک سے بڑی امیدیں لگا کے گئے تھے، لیکن دوست ممالک نے صرف باتوں میں اور پریس کانفرنس میں ٹرخا دیا ہے، کوئی خاطر خواہ تعاون امداد نہیں کیا ہے۔ ایک ادارہ جو عالمی مالیاتی ادارہ ہے، آئی ایم ایف، اس کے ساتھ پاکستان شروع سے یہ حکومت مذاکرات میں ہے، پاکستان بہت مقروض ہے اس کا، اس ادارے کا بلینز ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے، ابھی تک اس سے قرض لے لے کے سابقہ حکومتیں کھاتی رہی ہیں۔ موجودہ حکومت کا طریقہ کار ایسا ہے کہ یہ ایک دن بیان دیتے ہیں کہ ہم قرض نہیں لیں گے، اور اسی دن قرض لینے چلے جاتے ہیں، جس دن اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرض نہیں لیں گے، اسی دن قرض کے لیے مذاکرات شروع کر دیتے ہیں، سفیر وہاں بھیج کے ادھر یہ بیان داغ دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یوں نہیں کہ پاکستان کی اقتصاد کمزور تھی، پاکستان میں پیداوار نہیں تھی، پاکستان میں ناگہان چوری شروع ہو گئی ہے، جو تھا 72 سال سے ہو رہا ہے ایک جیسا ماحول، وہ چوری پہلے دن سے ہی شروع تھی پاکستان سے، جب سے بنا ہے آج تک جاری ہے، جتنی حکومتیں پہلے آئی ہیں، عسکری آئی ہیں، سول حکومتیں آئی ہیں، ایک جیسا جن سب کا عمل رہا ہے، طریقہ کار ایک جیسا رہا ہے سب کا، اور ہر حکومت کے بعد نئی حکومت آتی ہے، مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ یہ حکومت جب آئی ہے تو انہوں نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر ختم ملک ہے، اور اس کو بچانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ اور زیادہ اس تاثر کو مزید گہرا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ خود ایک عمدی کام ہے، ایک جان بوجھ کر پاکستان کو دنیا کے سامنے، دیگر ممالک کے سامنے، عالمی اداروں کے سامنے اور عالمی سرمایہ داروں کے سامنے اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی ابھی، مثلا پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے، کون آئے گا پاکستان میں سرمایہ لے کر؟ دیوالیہ ملک میں تو کوئی بھی اپنا سرمایہ نہیں لگاتا، نہ کوئی ملک، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی بینک، نہ کوئی پرائیویٹ کمپنی آتی ہے پاکستان کو، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ دیوالیہ ملک ہے، ادھر تو ڈوب جائے گا سب کچھ، ان کا تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، جبکہ ابھی بھی پاکستان میں ایسے نہیں ہیں، ایسی اندھیری رات نہیں چھائی، جو پاکستانی اقتصاد کی بنیاد، ضعیف سی بنیاد تھی، وہ قائم ہے اپنی جگہ پر. لیکن یہ پالیسی جو موجودہ حکومت اپنا رہی ہے اور تاثر دے رہی ہے دنیا کو، یہ سمجھ سے بالا ہے. اس کی طرف اشارہ بھی کوئی نہیں کرتا. اس کو کھولتے کیوں نہیں ہے کہ اگر ملک کے اندر مشکلات ہوں، وہ ملک اپنے یہ سیکرٹس ہوتے ہیں چھپاتا ہے، اپنی اقتصادی کمزوریاں چھپا کر اپنی اقتصادی بہتری پیش کرتے ہیں تاکہ سرمایہ آئے. مہاتیر محمد، ملائیشیا کے بہت ہی مسن وزیر اعظم جو چند دن پہلے آئے پاکستان کا دورہ کر کے گئے ہیں، خود اپنے ملک کے اندر انہوں نے ایک بہترین کارکردگی دکھائی ہے. وہی حالات جو آج پاکستان کے ہیں، یہ ایک دن 1990 کی دہائی میں یہ حالات ملائیشیا کے تھے، ہو بہو اس سے بدتر حالات تھے. نہ صرف ملائیشیا کے بلکہ اس کے ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں ان کے بھی یہی حالات تھے، انڈونیشیا اور دیگر ممالک جو تھے جاوا کنٹریز کے. اس میں ان عالمی اداروں نے، جن کو یاد ہے، جن کی عمر اتنی ہے، 1990 کی دہائی اور اس علاقے میں، اس خطے میں بحران، اقتصادی بحران، اس میں ملائیشیا کا جو حال ہوا اور اس بحران سے ملائیشیا کو نکالا اس شخص نے، مہاتیر محمد ہیرو بنا اپنی قوم کا، پوری دنیا میں ایک بڑا نام بن گیا کہ اس شخص نے عالمی اداروں سے مدد لیے بغیر، ان کا سہارا لیے بغیر، اس نے اپنی قوم کے اندر ایسی پالیسیاں اقتصادی اپنائیں کہ ڈوبتی معیشت کو اس نے نہ صرف سنبھال لیا بلکہ خطے کی سب سے برتر معیشت میں اس کو شمار کر دیا. بلکہ دنیا کی معیشت، ترقی یافتہ معیشت، جو ترقی پذیر، ترقی یافتہ نہیں، ترقی پذیر معیشتوں میں سے درجہ اول پہ لے آیا، پہلے نمبر پہ لے آیا یہ شخص. یہ ابھی آئے ہیں ہمارے ملک میں، اور جب وہ آئے ہیں تو آئی ایم ایف کا وفد بھی آیا ہوا تھا، ان سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے. مہاتیر محمد نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اور ہمارے باقی اہلکاروں کو یہ نصیحت کی ہے کہ آئی ایم ایف تباہی کا ادارہ ہے، اس کا سہارا نہ لو. آپ ہرگز سوچو بھی نہیں کہ اس سے قرض لے کر اور ہم قرضے کی معیشت سے ملک کو ترقی دیں گے، یہ بیوقوفی ہے یہ سوچنا. اپنی مثال دی انہوں نے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ان کے بغیر ہم نے ترقی کی ہے، اور آخر کار انہوں نے مانا ہے، قبول کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے یا عالمی اداروں سے قرضوں کے علاوہ بھی ملکوں کے پاس بہت کچھ ہے، اور پاکستان کے پاس بھی ایسے امکانات بہت کچھ ہیں. لیکن ایسا ارادہ نظر نہیں آتا پاکستان کے اندر. ارادہ یہی ہے کہ سیاسی طور پر حت المقدور ابتری پیدا کی جائے، اور معیشتی طور پر بحران، شدت، اس بحران کے اندر شدت لائی جائے. اس شدت کا آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے دوا ساز کمپنیوں کو یہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ آپ جان بچانے والی دوائیں مہنگی کر دیں. یہ لکھا ہوا ہے اس میں، جان بچانے والی دوائیں، وہ دوائیں جن سے مریض کی جان خطرہ ہو اور وہ دوا موقع پر دے دی جائے تو وہ مرتا ہوا آدمی بچ جائے گا، وہ ختم ہوتی جان بچ جائے گی، ان دواؤں کو مہنگا کر دیں آپ. یہ حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے چند روز پہلے کا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا 15 سے 20% مہنگی کریں، لیکن دوا ساز کمپنیوں نے، جو اخباروں میں آیا ہے، جو اخباروں میں آتا ہے، ماجرا ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. میڈیا پر اعتماد نہ کریں، میڈیا جو کچھ پیش کرتا ہے وہ کچھ پیچھے ہوتا نہیں ہے. یہ خبر دیتے نہیں ہیں، خبر بناتے ہیں. میڈیا خبر دینے والا ادارہ نہیں رہا، خبر بنانے والا ادارہ ہے، خبر سازی کرتے ہیں. انہوں نے جو میڈیا میں بیان دیا وہ یہ کہ دوا ساز کمپنیوں نے 100% قیمتیں بڑھا دی ہیں. انہوں نے 15 سے 20% قیمتیں, وہ بھی جان بچانے والی, ظاہر جان بچانے والی دوائیں سب کو ضرورت ہوتی ہیں, امیروں کو بھی ضرورت ہیں, غریبوں کو بھی ضرورت ہیں, اور اگر جان بچانے والی دوائیں مہنگی کر دیں تو ظاہر ہے کہ ایک طبقے کی دسترس سے تو خارج ہو جائیں گی. مثلا جیسے دل کی بیماریوں کی دوائیں ہیں, کچھ لوگ ہیں پاکستان میں شوگر, بلڈ پریشر اور ہارٹ پرابلم, یہ عمومی بیماریاں ہیں, عام پاکستانیوں کی بیماریاں ہیں, ہر دوسرا تیسرا آدمی اس کے اندر مبتلا ہے, اور غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں. آپ امیر لوگ تو خرید لیں گے, آپ جتنی بھی مہنگی کریں, بلکہ انہیں زیادہ لطف آتا ہے, ان کی صحت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے مہنگی دوا. اگر سستی مل بھی رہی ہو تو وہ نہیں خریدتے, وہ امپورٹڈ دوائیں خریدتے ہیں, باہر سے ہی منگواتے ہیں, ڈائریکٹ خود منگوا لیتے ہیں باہر سے. لیکن غریب آدمی کو یہیں سے خریدنی ہے یہ دوائیں, اور وہ بھی جان بچانے والی, وہ آپ مہنگی کر دیں. ظاہر غریب کی دسترس سے تو ویسے ختم ہو جائیں گی, نکل جائیں گی. لیکن دوا ساز کمپنیوں نے یہ نوٹیفیکیشن جب پڑھا, انہوں نے یہ نہیں سمجھا, حکومت نے کہا کہ ہم نے یہی سمجھایا تھا, لیکن انہوں نے سمجھا نہیں ہے. انہوں نے 100% تمام دوائیں بڑھا دی ہیں. اب ہائی کورٹ نے میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے اور انہیں قیمتیں واپس کرنے کا کہا ہے, جو ابھی تک واپس نہیں ہوئی ہیں. اسی طرح پٹرولیم, گیس, بجلی, یہ سب کچھ مہنگا کر دیا ہے, اور یہ انڈیا بھی دے رہے ہیں کہ روپیہ اور سستا ہوگا, ڈالر اور مہنگا ہوگا. بلکہ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی عالمی ریٹ جو ڈالر کا ہے وہ ابھی بھی نہیں, روپیہ ابھی بھی مہنگا ہے, بلکہ اس کو اور سستا کرنا ہے تاکہ عالمی ریٹ کے مطابق ہو جائے. اس طرح کے یہ ان کی حکمت عملی ہے جو انجام دے کر اور ملکی معیشت کا جو تاثر دنیا کو دے رہے ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہے. قوم کو اس سے کیا اثر پڑ رہا ہے, عرض کیا گیا, مثلا ٹماٹر موسم کے اندر مہنگے ہیں, ٹماٹر سردیوں میں مہنگا ہوتا ہے چونکہ پیداوار کم ہو جاتی ہے. یہ موسم ٹماٹر کی پیداوار کا ہے, ٹماٹر کی پیداوار کے موسم میں ٹماٹر مہنگا. جیسے گنے کے موسم میں, پچھلا جو گنے کا موسم گزرا ہے اس میں ملوں کو گنا نہیں دیا گیا, خشک ہو گیا ہے, سوکھ گیا ہے, آگ لگا دی ہے لوگوں نے گنے کے کھیتوں کو, یا خود گڑ بنا لیا ہے. اور ملوں کو جو گنا دیا گیا ہے انہوں نے اس گنے کو کرش نہیں کیا, دیر سے کیا, خشک کر کے کیا ہے, یعنی جب اس کی رس کم ہو گیا تھا پھر کیا ہے. اور جو کرش کیا ہے اس کے پیسے نہیں دیے کسانوں کو. یہ ایک باقاعدہ حکمت عملی ہے, یعنی یہ اسٹریٹجی ہے جس کا ترجمہ تصویرات کرتے ہیں. حکمت عملی شاید مناسب ترجمہ ہے اسٹریٹجی کا, تصویرات کوئی سمجھائے ہمیں, ابھی تک سمجھ نہیں آئی. طالب علمانہ کہہ لیں کند ذہنی کی وجہ سے کہ کس بنیاد پر اس کا تصویرات مانا کرتے ہیں. تصویرات کہتے ہیں دھوکہ, نئے رنگ, تصویر یعنی کسی چیز کو آپ گھما پھرا کے پیش کریں, اس کو جیسے ہے ویسے نہ ہو, کچھ اور روپ بنا کر پیش کریں, دھوکہ, جس سے دھوکے میں آ جائے کوئی. شاید اسٹریٹجی کے ذریعے سے دوسروں کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے, اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا. بہر کیف یہ حکمت عملی جو ہماری حکومت نے اپنائی ہوئی ہے, یہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر زیادہ درست اثرات نہیں ڈال رہی. اور جو ملک کے اندر ایک اور اتفاق رونما ہوا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے, وہ یہ کہ پچھلے ہفتے اور اس سے بھی پچھلے ہفتے مدارس دینیہ, دینی مدارس کے جو سربراہ, دینی مدارس کے جو تنظیمات ہیں, وفاق, 5 وفاق ہیں, ان کے سربراہ, سرکردہ لوگ اور کچھ دیگر جو دینی عناوین, دینی تنظیمیں یا دینی مجموعے حکومت نے سرکاری سطح پر بنائے ہوئے ہیں یا جن کو سرکاری سطح پر قبول کیا جاتا ہے, منظوری حاصل ہے, ان کے بڑے بزرگان مختلف مذاہب و مسالک کے, یہ پاکستان کے سربراہان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. پہلے صدر مملکت سے ملے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں، اور پھر آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں ایک صرف ملاقات کی خبریں آئی ہیں، میڈیا کے اندر تفصیلات نہیں آئیں۔ ایک دو انہی بزرگوں میں سے ایک دو نے مضامین لکھے ہیں اخبار میں، جن سے تھوڑی سی آگاہی ہوتی ہے کہ مدارس کے اندر، مدارس کے حوالے سے یہ ملاقاتیں تین بڑی شخصیات جو ملک کے صاحب اختیار ہیں، وزیر اعظم ہیں، صدر مملکت ہیں، اور آرمی چیف ہیں اس وقت سربراہ جو باجوہ صاحب ہیں، ظاہر اس سطح پر مدارس کے تنظیموں کے سربراہوں کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ حساسیت ہے اس موضوع پر۔ کچھ اور متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے سربراہ بھی اس میں ظاہراً شامل تھے، چونکہ ان کا بھی ایک مضمون اخبار میں چھپا ہے اسی حوالے سے، اور اس ملاقات کی کچھ انہوں نے اپنے کالم میں تشریح کی ہے، جن کا خود آنا، اس پوسٹ پر آنا اور پھر مدارس کی تقدیر کے فیصلے کرنا اور مدارس کے متعلق جا کر اس ہائی سطح پر گفتگو ہونا، پالیسیاں بننا، موضوع کی حساسیت کی طرف اشارہ ہے۔ خوب، یہ موضوع جو وہاں ان عرض کیا کہ باقاعدہ نہ سرکار کی طرف سے کوئی ایسا اعلامیہ بیانیاں جاری ہوا، نہ مدارس کے وفاقوں کی طرف سے، ان شرکاء میں سے دو کے میں نے مضامین پڑھے ہیں، کالم پڑھے ہیں، دونوں کالم نگار ہیں اخباروں کے، ایک نے ایک دن کالم لکھا اس ملاقات پر، دوسرے نے دوسرے دن لکھا ہے۔ اس کے اندر جو تھا وہ میں جو اس سے سمجھ آئی ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں یہ موضوع زیر بحث لائے ہیں ہمارے جو حکومتی سربراہان ہیں اور جو مدارس کے وفاق اور تنظیموں کے سربراہان ہیں، کہ پاکستانی مدارس میں ایک نصاب، پورے ملک کے اندر ایک نصاب رائج کرنا ہے، یعنی مدارس میں بھی وہی نصاب رائج کرنا ہے جو دیگر تعلیمی اداروں کے اندر ہے، کالج یونیورسٹی کے اندر ہے، وہی نصاب دینی مدارس کے اندر بھی طے کرنا ہے۔ خوب، ظاہر ہے کہ دونوں نے یہ لکھا ہے کہ بہت خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہوئی ہے، باہمی اعتماد سے ہوئی ہے، پہلی دفعہ اتنی کھل کے باتیں ہوئی ہیں، باتیں سنی بھی گئی ہیں، سنائی بھی گئی ہیں، اور ایک امید بھی ظاہر کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں مدارس کے حوالے سے کسی بڑی پیش رفت کی اس طرح کی توقع ہے۔ یہ بات عرصے سے پاکستان کے اندر زیر بحث ہے مدارس کے حوالے سے۔ جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ مدارس کا موضوع بنا کیوں ہے، چونکہ اس وقت جیسے عالمی دباؤ ہے پاکستان کے اوپر، اس عالمی دباؤ میں مدارس باقاعدہ سر فہرست ہیں، کہ عالمی دباؤ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے گروہ ہیں جو باہر کے دیگر ملکوں کو ان کے اوپر تحفظات ہیں، اور پاکستانی حکومت سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان گروہوں کو ختم کریں، امریکہ کا خصوصی دباؤ ہے اور انڈیا کا، اور ان کے جو ادارے ہیں اس دباؤ کے نزدیک تحت متعدد ادارے حکومت نے ان تنظیموں کے اپنے اختیار میں لے لیے ہیں۔ میں نے پہلے اعداد و شمار بھی ذکر کیے تھے کہ ان کی کتنی مدارس، کتنی مساجد گورنمنٹ نے لے لی ہیں، اور وہاں پر اپنے بندے گورنمنٹ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اب گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جتنے مدارس گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا ہے ان تنظیموں کے تھے، ان کے اب تنخواہوں کے یا ان مدارس کو چلانے کے پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس، لے تو لیے ہیں عالمی دباؤ میں، لیکن عالمی برادری سے پیسے فنڈ لینا بھول گئے کہ ان مدارس کو چلانے کے لیے پیسے بھی چاہیے، اور اب یہ مشکلات اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ان مدارس کو چلانے کے لیے۔ رائے حل جو نکال رہے ہیں، ظاہر ہے یہ رائے حل بھی جب عالمی دباؤ میں کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی پاکستان کے حق میں، اسلام کے حق میں، مدارس کے حق میں، تعلیم کے حق میں نہیں ہوتا۔ ایک بات بہت افسوسناک پاکستان کے اندر ہے، اور صرف پاکستان میں ہے، شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کہ دینی مدارس تعلیمی شعبہ ہے، تعلیمی میدان ہے، اور یہ تعلیمی میدان اس وقت پاکستان میں جو ان کی سرپرستی کی جاتی ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے، نظارت کی جاتی ہے، ان کو ہدایات دی جاتی ہیں، وہ ملک کی سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مثلاً دہشت گردی روکنے کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں جیسے سی ٹی ڈی، یہ مدارس کو کنٹرول کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں کو۔ اگر تعلیمی اداروں میں ہونے والی دہشت گردی کو روک رہے ہوں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تعلیمی اداروں کی پالیسیاں بنائیں، تعلیمی اداروں کا نصاب بنائیں، تعلیمی اداروں میں تعیناتیاں کریں، تعلیمی اداروں کا مستقبل یہ تعین کریں گے، تو یہ کیسے ہوگا کہ جب پاکستان کا ایک تعلیمی شعبہ ہے، وہ تعلیمی شعبہ اگر علماء سے لینا ہے، آپ نے علماء سے لے کے کس کو دیں گے، کون ان کا نصاب بنائے گا، بنا ہوا نصاب آئے گا؟ وزیر اطلاعات جو ہمارے پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، اور ان کا یہ بیان ہے کہ پہلے انہوں نے پچھلے دور میں ضیاء الحق کے دور کی نام لے کر کہا ہے کہ مدارس کا نصاب امریکہ سے بن کر آتا تھا، پہلے مدارس کا نصاب امریکہ سے آیا کرتا تھا، اور اب ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہم خود بنائیں۔ مدارس کے جو متولیان ہیں اور مدارس کے جو بانیان ہیں اور جن کا مدارس سے کوئی قربت ہے، ان کے لیے بھی یہ خبر اہمیت کی حامل ہے، چونکہ جو تنظیمیں ہیں وفاق، عملی طور پر ان کا اپنے ماتحت مدارس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ پانچ وفاق ہیں، ان کے سربراہان ہیں، ایک دو وفاق ایسے ہیں جن کا ہے رابطہ، چونکہ وہ منظم ہے، جیسے جماعت اسلامی کے تحت جتنے مدارس ہیں دینیہ، ان کا ایک اپنا وفاق ہے، بورڈ ہے، اور ان کا اپنے مدارس کے اوپر پورا ہولڈ ہے، ان کا ایک نظام ہے، چونکہ ایک منظم تنظیم ہے، ایک طریقہ کار ہے اور تربیت یافتہ ہیں، ان کا ہے۔ دیوبندی وفاق کا بھی اپنے مدارس کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن اس سطح کا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، چونکہ بعض مدارس جو دیوبند کے ہیں اور ان کے بزرگان متولیان، ان سے بھی سنا ہے کہ نہیں ہے، سب پر نہیں ہے، لیکن ان کا مجموعی طور پر ہے، لیکن باقی جو وفاق ہیں ان کا اپنے ماتحت مدارس سے کوئی ارتباط نہیں ہے کسی قسم کا، نہ مدارس کو کبھی کوئی انہوں نے خبر دی ہے، نہ مدارس کو کبھی اطلاع دی ہے، نہ مدارس کو اعتماد میں لیا ہے۔ مدارس میں بیٹھ، مدارس کے نصاب کے لیے بیٹھ کر فیصلے کرنے چلے گئے ہیں، مدارس کا نصاب طے کرنے جا رہے ہیں، مدارس کے تقدیر متعین کرنے جا رہے ہیں، اور مدارس اس میں بے دخل ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو تنظیمات ہیں ان کا مدارس سے رابطہ کمزور ہے، حکومت سے بہت مضبوط رابطہ ہے، چونکہ اتنی اعلیٰ سطح کی شخصیات تک ملاقاتیں کرنا آسان کام نہیں ہے، اگر کوئی وزیر بھی چاہے وزیراعظم سے ملنا تو آسان نہیں ہے اس کے لیے، وزیراعظم کی کابینہ کا بھی بندہ وزیراعظم سے ملنا دشوار ہے، صدر سے ملنا دشوار ہے، فوجی عسکری قیادت سے ملنا دشوار ہے، لیکن جب ان لوگوں کو آسانی سے وہاں ملاقات کا موقع دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اعتماد کی فضا اس طرف موجود ہے، حکومت کے ساتھ ان کے روابط ٹھیک ہیں، دوستانہ ہیں، اور اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں اس کی نشاندہی کر رہی ہیں، لیکن نیچے مدارس کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی ارتباط نہیں ہے کہ عطا یہ ملاقاتیں کر کے مدارس کی تقدیر کی باس کر کے آئے ہیں، اور وہاں آ کر بھی مدارس کو انہوں نے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھا ہے۔ یہ موضوع بہت حساس ہے مدارس کا، کہ اس کو چھیڑنا بہت سارے مسائل جنم دے گا، جس طرح کیا ہے کہ پہلے افغانستان جنگ میں مدارس کو استعمال کیا گیا، خاص مکتب کے مدارس کو، نہ تمام مدارس، تمام مسالک کے مدارس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک خاص مکتبہ اور ایک خاص مکتب کے تفکر کے مدارس کو عربی پیسے سے مدرسے بنائے گئے، وہاں لوگ تعینات کیے گئے، وہاں سے افراد نکالے گئے اور پھر ان افراد کے ذریعے سے آگے لشکر بنائے گئے، ان لشکروں سے جہاد کروایا گیا، پھر وہ جہاد کی ایک اپنی علیحدہ تاریخ بن گئی بڑی ٹیڑھی سی، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان اور پورا خطہ بہت ساری دشواریوں کا شکار ہے۔ یہ مدارس کو استعمال کیا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں ملک کو کیا ملا، اس کے نتیجے میں قوم کو کیا ملا، اس کے نتیجے میں خود مدارس کو کیا ملا، یہ جائزہ لینا ضروری ہے۔ مدارس کا موضوع ایسا حساس موضوع ہے کہ اگر پھر اسی طرح جس طرح پہلے غیر ذمہ دارانہ طور پر مدارس کو غیر تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور اب مدارس کا جو نظام ہے اس میں کمزوریاں ہیں حد درجہ، یہ ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ مدارس کے نظام میں حد درجہ کمزوریاں ہیں، ایک طرح کا ناکام نظام ہے دینی تعلیم کا نظام پاکستان کے اندر مجموعی طور پر۔ چند کامیاب ادارے ہیں، ان کا حق محفوظ ہے، وہ موفق ہیں، وہ ٹھیک جا رہے ہیں اپنے نصاب اور اپنے نظام کے لحاظ سے، لیکن بالعموم مدارس پاکستان میں تمام مسالک کے آشفتگی کا شکار ہیں۔ مالی بحران ہے ان کے اندر، تعلیمی بحران ہے ان کے اندر، نظم و انضباط کا بحران ہے ان کے اندر، اور بہت سارے مسائل کا شکار ہیں وہ، اور اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو اصلاح چاہیے، جیسے ایک بیمار ہو اور سب تشخیص دیتے ہو کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن کون علاج کرے؟ پنساری اس کا علاج کرے، سنیاسی اس کا علاج کرے، جن بابا اس کا علاج کرے، کون علاج کرے اس کا؟ عامل اس کا علاج کرے، ہومیوپیتھی ڈاکٹر اس کا علاج کرے، عطائی ڈاکٹر اس کا علاج کرے، یا نہ مستند طبیب اس کا علاج کرے؟ یہ تو طے ہے کہ علاج کی ضرورت ہے اس کو، لیکن کون کرے؟ اپنی مرضی سے حکومت کوئی بھی بندے چن لے، مثلا جس طرح کے اس وقت افراد منتخب کیے ہوئے ہیں، اور وہ ما دام العمر وفاق کے سربراہ ہیں، ہر وفاق کے جو رئیس ہیں ما دام العمر ہیں، تا حیات۔ یہ بھی دینی شعبہ ایسا ہے کہ جس میں اگر ایک دفعہ ایک شخص کو کوئی پوسٹ مل جاتی ہے تو پھر وہ زندگی میں اس کو نہیں چھوڑتا، وہ اسرائیل ہی چھوڑاتا ہے آ کر اس سے، اسرائیل سے پہلے پہلے وہ اپنا دینی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چند روز قبل میں نے عرض کیا تھا نا کہ چند افراد ہیں جن کا بہت احترام دنیا میں انہوں نے کمایا ہے، اور اس احترام کی وجہ یہ تھی کہ اپنی طاقت و قدرت و شہرت کے اوج پہ انہوں نے اپنے منصب سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان میں سب سے بڑا نام نیلسن منڈیلا کا تھا، جنوبی افریقہ کا وہ قائد لیڈر جس نے اپنی قوم کو نجات دی، قوم پرستی نجات پرستی جیسی اسے اور غلامی سے نجات دی، سیاہ پوست لوگوں کو، پھر اپنے ملک کا سربراہ بنا اور پانچ سال حکومت سے چار سال کرنے کے بعد بالکل علیحدہ ہو گیا، اور جب اس کو موت آئی تو وہ ملک کا سربراہ نہیں تھا۔ دوسرا شخص یہ مہاتیر محمد تھا کہ یہ بھی اوج میں جب طاقت و شہرت کے عروج پہ پہنچا تو اس نے طاقت سے، حکومت سے، اقتدار سے علیحدگی اختیار کر لی اور ہیرو بنا، لیکن 95 سال کی عمر میں پھر واپس معلوم نہیں کیا کیڑا پیدا ہوا اس کے اندر، دوبارہ پھر رسوا ہونے کے لیے پھر آ گیا۔ اور تیسرا شخص جو مذہبی دنیا، یہ دو تو سیاسی تھے لیکن دینی مذہبی دنیا میں یہ شاید نادر مثال ہے کہ، اور وہ ان دونوں سے بڑی مثال ہے، اور وہ ہے پوپ بینیڈکٹ سابقہ، یہ فرانسس ہے، موجودہ پوپ، مسیحی دنیا کا، کیتھولک مسیحیت کا جو سربراہ، عالمی سربراہ ہے، یعنی دنیا میں تمام مذاہب میں جس کے سب سے زیادہ پیروکار ہیں، کروڑوں انسانوں کا رہبر، حکومتیں اور سرکاریں اور سب جس کے پیچھے چلتے ہیں، طاقتور ترین فرد کہہ لیں، وہ جب اوج اقتدار پہ پہنچا اپنی مذہبی مرجعیت، تو وہاں سے علیحدہ ہو گیا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نہیں کر سکتا، رہبری کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، میں تحقیق مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی بھی ویٹیکن میں عبادت میں اور تحقیق میں مصروف اور مشغول ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ پاکستان میں کوئی مذہبی شخص سیاسی بھی چپک جائے تو چپکا ہی رہتا ہے، جیسے چچڑ، جانوروں کو ایک کیڑا لگ جاتا ہے، چچڑ کہتے ہیں اس کو، وہ اتنا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے لیکن اتنا مضبوط پاؤں والا ہے کہ وہ جب جانوروں کے پاؤں میں، اپنے گوشت میں، جلد میں اپنے پاؤں گاڑ لیتا ہے، اس کو جب وہ اٹاتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اس کی چمڑی علیحدہ ہو جاتی ہے لیکن پاؤں نہیں نکلتے اس کے، اتنا وہ راسخ پاؤں جماتا ہے۔ یہ مذہبی قیادت، مذہبی دنیا ایسے ہے کہ جس ادارے کا کوئی سربراہ بنا دیا گیا، وہ مادام العمر ہے، تا حیات ہے، وہ اس نے اب چھوڑنا نہیں ہے۔ اسرائیل کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، باقی کوئی دنیا کی طاقت اسے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ ایک افغانی مذہبی لیڈر تھے جو چند دن پہلے وفات ہو گئی، ان کی مجاہدین کے سربراہوں میں سے تھے، صبغۃ اللہ مجددی۔ جب افغانستان پہ مجاہدین کو کامیابی ہوئی اور یہ افغانستان میں داخل ہوئے، تو پہلے صدر، عبوری صدر، ان کو ایک سال کے لیے ان کو بنایا گیا صدر افغانستان کا، تاکہ یہ انتخابات کروائیں اور اس کے بعد پھر ملک کے اندر نظام، جمہوری نظام قائم ہو افغانستان میں۔ یہ جب صدر بنے، سال گزر گیا تو انہیں کہا گیا کہ اب آپ چھوڑیں، انتخابات کرانے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اقتدار تو اللہ دیتا ہے، اللہ ہی لیتا ہے، یہ مجھے آپ لوگوں نے نہیں دیا، یہ اللہ نے دیا ہے، اور اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ بعد میں طالبان نے زبردستی ان سے چھین لیا اور چند دن پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ مذہبی دنیا اس طرح کی ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ کا عطیہ سمجھتے ہیں اور پھر ایسے اس سے چپک جاتے ہیں کہ اللہ کو ہی اپنا فرشتہ بھیجنا پڑتا ہے کہ اب تو ہی چھوڑا اس سے جا کر لوگوں کو، ورنہ یہ اب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر آپ کو مذہبی دنیا کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو جب تک کر سکتے ہو کرو، یا جب تک کر رہے ہو کرو، آپ روکتا تو نہیں ہے، لیکن جب نہیں کر رہے ہو یا نہیں کر سکتے ہو تو دوسروں کے لیے چھوڑ دو، یہ جو اہل ہے وہ آ جائے اور وہ آ کر کرے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا مدارس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مثلا متحدہ علماء بورڈ پنجاب جو حکومت نے بنایا ہے، ان کے سربراہوں کا مدارس سے کیا تعلق ہے کہ مدارس کی تقدیر بھی ان کے ساتھ میٹنگ کر کے کی جائے اور وہ معمور ہوں مدارس کا نصاب بنانے کے لیے۔ طاہر اشرفی صاحب، نام ان کا سب جانتے ہیں، بڑی جاندار شخصیت ہیں، بہت ہی وزنی، پاکستان میں اتنے وزنی عالم کوئی اور نہیں ہیں جتنے وہ ہیں، تو سب جانتے ہیں انہیں۔ انہیں بھی اس میٹنگ کے اندر، اور انہیں نے کالم بھی لکھا اس میں، اور انہوں نے زیادہ امیدوار ظاہر کی اور کہا کہ ہماری خدمات وقف ہیں اور مدارس کے عروج کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ آپ کا ربط کیا ہے مدارس کے ساتھ؟ مدارس والوں کو اس کام کے اندر شامل کریں۔ اول تو مدارس کی کمزوریاں، مدارس کے جو بانیان اور مدارس کے متولیان ہیں، یہ دور کر سکتے ہیں۔ یہی سمجھتے ہیں مدارس کیا ہوتے ہیں، چونکہ مدارس حکومت نے نہیں بنائے، مدارس سرمایہ داروں نے نہیں بنائے، مدارس کسی بڑے، سوائے ان مدارس کے جن کی وجہ سے مدارس بدنام ہو رہے ہیں، ان مدارس کے علاوہ بیرونی امداد سے بھی مدارس نہیں بنے۔ مدارس بنے ہیں عوام، مومنین کے تعاون سے بنے ہیں، یہ بنے، یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے تعاون کے ساتھ مدارس بنے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ مدارس بنائے ہیں وہ آسانی سے نہیں بنائے ہیں، اور وہ مدارس کے متعلق جانتے ہیں کہ ان کو چلانا ہے اور ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ اگر مدارس کے نظام کی اصلاح کرنی ہے، حکومت تعاون کرے اور باقی لوگ خیرخواہ تعاون کریں، لیکن یہ ان کا کام ہے کہ مدارس کے نظام پہ نظر ثانی کریں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، ان سے زیادہ ہماری تنقید ہے مدارس کے نظام کے اوپر، چونکہ کارکردگی کے لحاظ سے دیکھیں، نتیجے کے لحاظ سے تو ناکام ہیں مدارس، اور اس کو ہم نے ایک چیلنج سمجھ کر قبول کریں کہ ہم نے مدارس کے ناکام تعلیمی نظام کو کامیاب تعلیمی نظام ثابت کرنا ہے، لیکن مدارس کا رہے، دینی نظام رہے، یہ سیکولرزم میں جذب نہ ہو، ہاضم نہ ہو۔ مدارس کو اس رائج نظام کے اندر ہاضم کرنے کے لیے یہ جو کوششیں، یہ بہت نقصان دہ ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں مدارس کو جو جہادی کاموں میں ڈالا اس سے کہیں زیادہ مدارس کو موجودہ تفکر کے تحت سرکاری بنانے میں، اگر مدارس سرکاری ہو جائے تو بہت ہی ویرانگر نتائج نکلیں گے، خراب نتائج نکلیں گے، اور اگر مدارس، چونکہ سرکار نے اپنے سکولوں کا کیا حل کیا ہے، سرکاری سکول اس وقت تقریباً مدارس سے زیادہ ناکام سرکاری سکول ہیں، اگر سرکار چلا سکتی تعلیمی نظام جو آج مدارس کا نظام چلانا چاہتی ہے، اگر سرکار سے چل سکتا تو پاکستان کا سرکاری سکول کیوں پرائیویٹ سکولوں میں بدل گئے ہیں؟ کیوں آج ساری قوم سرکاری سکول کے ٹیچرز اور سرکاری سکول کے پرنسپل بھی اپنے بچے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھا رہے ہیں، وزیروں منسٹروں کے بچے، جرنیلوں کے بچے، سیکرٹریوں کے بچے، یہی جو وفاق کے بچے ہیں، وفاق کے جو سربراہ ہیں، ان کے بچے سب پرائیویٹ سکولوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ چونکہ سرکاری سکول ناکام ہیں۔ آج کی خبر ہے اور کل کی خبر، چیف جسٹس موجودہ آصف سعید کھوسا صاحب کہ جنہوں نے سنجیدگی اختیار کی ہے، ایک بہت بڑی پیش رفت عدلیہ میں یہ آئی ہے کہ ایک سنجیدہ چیف جسٹس بنا ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ذخیرہ خدا نے رکھا ہوا تھا کہ آ کے وہ ہڑبونگ اور اوٹ پٹانگ اور اس طرح کا نہیں کیا، سنجیدگی اختیار کی، عدلیہ پہ توجہ کی ہوئی ہے، اور ان کے سامنے کیس آیا ہوا ہے سرکاری سکولوں کا اور فیسوں کا، پرائیویٹ سکولوں کی فیسوں کا۔ انہوں نے پرائیویٹ سکولوں کی فیسوں کا بڑھنے کا اصل ذمہ دار سرکار کو، حکومت کو قرار دیا، کل کی شاہ سرخی ہے اخباروں کی یا آج کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ذمہ دار ہے، حکومت نے تعلیم ناکام کی ہے، حکومت نے سکول فیل کیے ہیں۔ خب یہ مدارس جو چند ایک اگر چل بھی رہے ہیں، ان کو اگر یہ لوگ، یہ سربراہان بیٹھ کر آپس میں طے کر لیں گے کہ ان مدارس کو بھی سرکاری تحویل میں دے دیں اور پھر سرکار ان کے لیے نصاب بنائے، تو ان کا حشر تو اس سے بھی بدتر ہوگا جو سرکاری سکولوں کا ہے۔ یہ سنجیدہ موضوع ہے، بہت سنجیدہ موضوع ہے، اور نہ وفاق کے تنظیمات مدارس کے سربراہان میں وہ سنجیدگی نظر آئی ہے، کوئی مشاورت کا عمل ان کا کسی کے ساتھ نہیں ہے، اپنے ماتحت مدارس کو بالکل اعتماد میں نہیں لیتے، آگاہ نہیں کرتے، ضرورت بھی نہیں سمجھتے، چونکہ حکومت کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ان کو وہاں سے اچھا پروٹوکول ملتا ہے، نیچے انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، لیکن جب چھیڑتے ہیں آ کر تو وہ تمام مدارس کا نظام چھیڑنے کے لیے سوچتے ہیں۔ تقدیر، وہ لوگ جن کا مدارس سے تعلق ہی نہیں ہے وہ آ کے مدارس کی تقدیر لکھنے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ توجہ کریں، میں یہ وفاق کے سربراہان کے لیے بھی اور حکومتی سربراہان کے لیے بھی اور مدارس کے اندر موجود افراد اور ان مومنین سے جو مدارس سے ہمدردیاں رکھتے ہیں، ان سب کی آگاہی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایران کے اندر مذہبی انقلاب آیا، مذہبی حکومت قائم ہوئی، علماء کی حکومت قائم ہوئی، مدرسے کے فارغ و تحصیل لوگوں کی حکومت قائم ہوئی، انقلاب اسلامی آیا، اور علماء حوزہ علمیہ قم، مدرسہ قم اور قم کے مدارس اور مشہد کے مدارس سے فارغ و تحصیل اور نجف کے مدارس سے پڑھے ہوئے فارغ و تحصیل فقہا اور علماء اقتدار میں آئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد 40 سال ہو چکے ہیں، اسلامی حکومت ہے، نظام انقلابی ہے، اسلامی ہے، اور علماء اور فقہا کا اور مدرسوں کے فارغ و تحصیل لوگوں کی حکمرانی ہے، رہبر معظم مدرسے کے فارغ و تحصیل ہیں، صدر مملکت وہاں مدرسے کا فارغ و تحصیل ہے، عدلیہ کا سربراہ مدرسے کا فارغ و تحصیل ہے، ہر بڑے عہدے کے اوپر مدرسے کا فارغ و تحصیل آدمی بیٹھا ہوا ہے، پارلیمان میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر وہ ہیں، لیکن کسی نے بھی آج تک یہ قدم نہیں اٹھایا کہ مدرسوں کو سرکاری تحویل میں لے لیں۔ ایران میں مدرسے حکومتی نہیں ہیں، دینی مدرسے سرکاری نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات انقلابیوں کی طرف سے یہ آوازیں اٹھیں کہ ان مدرسوں کو سرکاری اس میں لے لیا جائے، اب تو حکومت اسلامی ہے، اب تو علماء کی حکومت ہے، فقہا کی حکومت ہے، اور اب تو دینی مدرسے آ جانے چاہیے سرکار کے تحت۔ اس کے بعد جو حکومت میں علماء تھے اور سب سے سر فہرست امام خمینی امام امت راحل، امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شدت کے ساتھ مخالفت کی کہ خبردار مدارس کو کبھی بھی دینی مدارس کو حکومتی اور سرکاری نہیں بنانا، ورنہ یہ مدارس تباہ ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے۔ حکومت اگر ان کو تعاون نہیں کر سکتی تو نہ کرے، لیکن ان کو چھیڑے بھی نہیں، ان کا نظام بھی خراب نہ کرے۔ یہ عوام کے تعاون سے چلتے ہیں، یہ شرعی وجوہات سے چلتے ہیں، یہ خمس و زکوٰۃ سے چلتے ہیں، یہ علماء اور فقہا کی نظارت میں اور سرپرستی و مدیریت میں چلتے ہیں۔ آپ ان کی اگر تعاون مدد کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو چھیڑ نہ سکیں۔ اور 40 سال سے یہ مدرسے ایران کی اسلامی حکومت کے اندر ابھی تک حکومت سے وابستہ نہیں ہیں، نہ حکومت ان کو ایک روپیہ دیتی ہے اور نہ حکومت ان کے کام میں مداخلت کرتی ہے، حکومت نہیں طے کرتی کہ مدرسوں نے کیا کرنا ہے۔ اور یہی ان کی کامیابی کا بڑا راز ہے، چونکہ حکومت میں اگر آ گئے تو حکومت میں تو آئے دن، ایک دن احمدی نژاد ہیں، احمدی نژاد اپنے مزاج کا آدمی ہے، اس نے مدرسوں کو اور کام میں لگا دینا ہے، ایک دن رفسنجانی ہے، رفسنجانی اور خیالات کے آدمی ہیں۔ حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، اگر یہ حکومتوں کے اختیار میں دین قرار دیا تو پاکستان میں تو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ آج جو حکومت ہے تحریک انصاف کی، عمران خان کی، عمران خان نے مدرسوں کو اپنے نہج میں، ضیاء الحق آئے گا اپنے طریقے سے، فلاں جرنیل آئے گا اپنے طریقے سے، فلاں سربراہ آئے گا اپنے طریقے سے، یہ تو مدرسوں کو کھلونا بنا لیں گے، مدرسوں کو بازیچہ بنا لیں گے، دین کو بازیچہ حکومتوں کے لیے بنا لیں گے، اور بہت خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ انہی وفاق مدارس کے ایک سربراہ سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ دینی مدارس پاکستان کے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت آتے ہیں، کون سی شق آئین کی مدارس سے مربوط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پہلو سے ہم نے آج تک سوچا نہیں تھا۔ آپ پہلے خود کریں، یہ نظام بنا کے خود حکومت کو پیش کریں، حکومت کے تحفظات کو دور کریں، اور دور ہو جانے چاہیے حکومت کے تحفظات، یہ نامعقول کام ہے کہ چند مدرسے جو آپ نے خود بنا کے لشکری اور جہادی کاموں کے لیے لگائے تھے، ان سے پھر نتیجے جب غلط نکلے تو اس کے نتیجے میں آپ تمام مدارس کا آپریشن کریں، تمام دینی مدارس کے نصاب کو درہم برہم کریں، تمام مدارس میں فلاں نصاب نافذ کریں۔ بھلے ہم بھی کہتے ہیں کہ عصری تقاضے پورے ہونے چاہیے، مدرسے خود کریں یہ کام، مدرسے خود اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں، مدرسے اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، مدرسے اپنے آپ کو زمانے کے تقاضوں کے قالب میں ڈھالیں، اور یہ کر سکتے ہیں مدرسے۔ یہ میں خود نمائی کے طور پر نہیں بلکہ لوگوں کی آگاہی کے لیے، یہ جو مدرسوں کے بارے میں پریشان ہیں، یہ جو مدرسوں کے بارے میں بیٹھ رہے ہیں، ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں، حکومتی عہدیداروں کو بھی اور مدارس کے وفاق کو بھی اور تمام مسالک کے علماء کو بھی اور مومنین کو بھی اور بانیان و مدارس کے معاونین، ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں، آئیں جامعہ عروۃ الوثقی میں آئیں، آ کر دیکھیں کہ مدرسہ ایک عصری تقاضوں کے مطابق کیسے چلتا ہے، کیسا اس کا نظام ہوتا ہے، کیسا اس کا نصاب ہے، کس طرح وہاں پر ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہے ماڈل آپ کے پاس، یہ نہیں کرنا چاہتا تھا میں بات، یہ میری منہ سے اچھی نہیں لگتی یہ بات، لیکن چونکہ مدارس کے بارے میں یہ نگرانی پریشانی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی فارمولا، کہ نہیں ہے، معلوم ہے نہیں ہے، چونکہ آپ مصروف، دوسری مصروفیات آپ کی بہت زیادہ ہیں، تعلیم پہ آپ کا تمرکز نہیں ہے، تعلیم آپ کی ترجیح اول نہیں ہے، آپ مدرسے کے سربراہ ہو کر مدرسے میں ایک دن کے لیے نہیں ٹھہرتے ہو، آپ مدرسے کے استاد ہو کر مدرسے میں ٹکتے نہیں ہو، آپ مدرسے کا نصاب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، مدرسے کے طلبہ کا آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہے، مدرسہ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے دوسرے لوگوں کو اور خود جا کر نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ آؤ، آپ کو وہ ٹیکنالوجی بتائیں کہ کس طرح مدرسہ ایک عصری تقاضوں کے مطابق بہترین ماڈریٹ مدرسہ، ایڈوانس مدرسہ، جس کے سامنے آپ کے پرائیویٹ سکول اور کالج بھی نیچے نظر آئیں گے آپ کو، آپ آ کے دیکھو، وزٹ کرو، در کھلے ہوئے ہیں سب کے اوپر، بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کر مدارس کے متعلق نامعقول کوئی تفکر کرو، آ کر دیکھ لو اور اس کو فالو کرو، اس کو کاپی کرو آپ۔ ہم کوئی اس کے رائٹس نہیں لیتے کہ ہماری کاپی کر رہے ہو، تو ہمیں اتنا اس کی ریئلٹی تو نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی، ابھی کر رہے ہیں بعض مدارس آہستہ آہستہ اس کی کاپی کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کریں، ہم یہی چاہتے ہیں کہ کریں یہ کام، باوجود اس کے کہ یہاں مشکلات زیادہ ہیں، یہاں وسائل کی قلت ہے، یہاں افرادی قوت کی کمی ہے، بہت زیادہ مشکلات کے باوجود یہاں آئیں، یہاں بھی نقائص ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل کمزوریاں نہیں ہیں، یہاں بھی اپنی نوعیت کی ہیں، لیکن یہ دور ہو سکتی ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دور ہو سکتی ہیں، کوشش کریں، ہمت کریں، مل کر سب ایک دوسرے کے ساتھ یہ دور ہو سکتی، مدارس آپس میں تعاون کریں، یہ مل کر ایسا بہترین آئیڈیل نظام بنا سکتے ہیں کہ یہ تمام اکیڈمیاں یہ خود مائل ہوں گے کہ مدرسوں میں آ کے پڑھائیں۔ ایک اتنا افسوسناک بیان اسی چیف جسٹس نے دیا ہے، یہ موجودہ چیف جسٹس جو بڑے دانشوار ہیں، ایک بیان بہت غیر دانشورانہ دیا ہے، بہت غیر دانشور، اور اسے تعجب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جس نظام سے یہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، جس ماحول کے یہ ہیں، جس سسٹم کے اندر ہیں، اس میں سوچ ایسی ہوتی ہے۔ انہوں نے حکومت کو ایک بلیم یہ کیا ہے چیف جسٹس نے کہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے پر مجبور ہیں، یہ چیف جسٹس کے بیان کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ لوگ مجبوری کی وجہ سے مدرسوں میں بچے بھیج رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، آپ تھوڑا دانشوری کی کرسی سے اٹھیں، لوگوں میں آئیں، مدرسوں میں آئیں، آپ بھی آئیں ہمارے مدرسے میں آئیں، آ کر دیکھیں کہ لوگ اختیارن آتے ہیں یا مجبورن آتے ہیں ماں باپ لے کر، ماں باپ چاہتے ہیں، تمام مسالک کے، تمام سنی چاہتے ہیں، تمام دیوبندی چاہتے ہیں، تمام اہل حدیث، حتی سیکولر لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سالم ماحول میں رہیں، پڑھیں، موجودہ زمانے کے مطابق بنیں، اور ساتھ اپنا دین بھی انہیں آتا ہو، علوم میں بھی وہ اپنی سبقت و مہارت حاصل کر سکیں، اور اپنی قوم و ملک کے لیے بھی بن سکیں۔ وہ نہ بنے، آج چیف جسٹس صاحب آپ کی عدالتوں میں، نیب کے پاس اور سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہے ہیں، وہ مدرسے کے فارغ و تحصیل لوگوں پہ چل رہے ہیں یا یونیورسٹیوں کے فارغ و تحصیل آپ کی جیلوں میں ہیں؟ مجرم بڑے بڑے جو آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ وہ یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں یا مدرسوں سے نکلے ہیں؟ آپ لسٹ کر کے بتاؤ ہمیں۔ سارے بڑے بڑے مجرم آپ کے، آپ نے خود یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر تک مجرم نکلے ہیں آپ کے، اور جب بدنام کرتے ہو مدرسوں کو آ کے کرتے ہو، ہجوم مدرسوں کے اوپر کرتے ہو، اور مدرسوں کو بدنام بھی تم نے خود استعمال کر کے کیا ہے، یہ ناانصافی ہے، بہت ناانصافی ہے یہ کہ پہلے ایک میدان کو آلودہ کریں، پھر اس کو آلودہ کر کے پھر اس کو خاتمے کا سوچیں، پھر اس کو بلیم بھی کریں، پھر اس کے اوپر تہمت بھی لگائیں، اور ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، ان کو سراہیں نہیں۔ ابھی توجہ کریں گے، سرکاری ایک طرف سے مدرسوں کے متعلق یہ ہے کہ نصاب بدلیں، ایک طرف سے یہ جو سرحد کے اندر معروف مدرسہ ہے اکوڑا خٹک میں، مرحوم سمیع الحق صاحب کا مدرسہ حقانیہ کے نام سے، جو معروف مدرسہ ہے جہاں سے جہادی اکیڈمی ہے بنیادی طور پر، وہ خود مانتے بھی ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، اور ہماری حکومت نے، اسی حکومت نے، خیبر کی پی کے کی پہلے تھی اور اب مرکز میں ہیں، انہوں نے تیسرا بڑا گرانٹ ابھی دیا ہے اس مدرسے کو، ایک دفعہ 90 کروڑ کا دیا ہے میرے خیال میں، ایک دفعہ انہوں نے 30 کروڑ کا گرانٹ دیا ہے، ابھی 3 کروڑ کا، یہ اخبار میں آیا ہوا ہے، 3 کروڑ کا انہوں نے اور گرانٹ دیا ہے دینی مدرسے کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے، اور وہ بھی سکولوں کے فنڈ سے دیا ہے، سکولوں کے فنڈ سے دیا ہے، مدرسوں کا کوئی فنڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس۔ آپ یوں تو نہیں کہ کچھ مدرسے آپ کے اتنے عزیز ہو جائیں، کچھ مدرسے آپ کی آنکھوں کا کانٹا بن جائیں، اور کچھ مدرسے کیا ہوں؟ اور یہ عرض کیا تھا کہ جو ہمارے مدارس کے وفاق ہیں، سربراہان ہیں، ان کی سنجیدگی کی ضرورت ہے، مدرسے کے متولیوں کی سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور سرکاری جو محکمے ہیں ان کی سنجیدگی کی ضرورت ہے، کہ پولیس کے ذریعے دینی مدرسوں کو چلانا یہ نہیں ہے، بہت زیادہ اگر سرکاری بنانا ہی ہے انہیں تو محکمہ تعلیم سے ان کو منسلک کر دیں۔ کیا عرض کیا تھا کہ وہ بھی نہ کریں، امام خمینی کا فرمان ہے کہ نہ کریں، خود امام خمینی حکومت میں رہتے ہوئے مدرسوں پہ نہیں کہا کہ مدرسے بھی میرے انڈر آ جائیں، کہا مدرسے جس کے ہیں اسی کے پاس رہیں، وہ خود چلائیں. یہ نمونہ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں. باہر کیف یہ ایک تخصصی موضوع ہے، یہاں چونکہ گزشتہ ہفتے کی اس کارروائی میں آیا ہے تو میں نے اشارہ کر دیا. اس پر نشست کی ضرورت ہے، مدارس کی آپس میں نشست کی ضرورت ہے، اور مدارس کی آپس میں تعاون تعامل کی ضرورت ہے، اور مختلف تعلیمی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے اس بات پر بات کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی معقول انداز سے مدرسوں کے موضوع کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور مدرسوں کے قریب نہیں ہوئے، آئی نہیں ہے مدرسوں کے اندر آ کر دیکھیں کہ مدارس کا نظام کس طرح سے چلتا ہے. خوب، اسی طرح عزیزان ملک کے اندر اور بھی موضوعات ہیں لیکن کافی ہیں. کچھ دیگر ممالک کے خطے کے ایک موضوع اور میں چاہتا تھا تفصیل سے اس کی اوپر گفتگو کی جائے، کہ بڑا اہم موضوع ہے لیکن ہمارے میڈیا میں نہیں آیا اور کسی حلقے میں نہیں آیا، لیکن اپنی نوعیت کا بہت اہم موضوع ہے. وہ یہ کہ برونائی ایک ملک ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، اور اس برونائی میں باقاعدہ طور پر اسلامی نظام، شرعی نظام نافذ کر دیا گیا ہے. چھوٹا سا جزیرہ، بادشاہت کا نظام ہے اور سعودی عرب کے زیر حمایت ہے یہ جزیرہ، اور اس جزیرے بہت خوبصورت ہے، اور یہاں کے بادشاہ کے قصے بڑے چلتے رہتے ہیں کہ کتنا وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے. باہر کیف وہاں پر باقاعدہ شرعی نظام، جس طرح ان کی سوچ ہے، ظاہر ہے سلفی سوچ وہاں غالب ہے، انہوں نے باقاعدہ نافذ کر دیا ہے. تمام دنیا نے شور مچایا ہے برونائی کے اندر شریعت کی نفاذ کے اوپر، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی کسی کی اور اپنے ملک کے اوپر مکمل شرعی نظام نافذ کر دیا ہے. ظاہر ہے برونائی کا تعارف کی ضرورت ہے، وہاں شرعی نظام کیسا نافذ ہوا ہے، اس سب کی ڈیٹیل کی ضرورت ہے جو کسی اور فرصت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. ایک اور مطلب جو وقوع پذیر ہوا ہے اور بہت اہم ہے، آج اصل اس موضوع پہ میں چاہ رہا تھا گفتگو کرنا، باقی موضوعات آگے بیچ میں، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر، ٹرمپ نے ایران کی انقلابی فورس، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پابندیاں لگا دی ہیں امریکہ نے، اور جواباً ایران نے بھی، ایران کی سلامتی کونسل جو ملکی سیکیورٹی کی اصل ذمہ دار با اختیار ادارہ ہوتا ہے جس کے انڈر سارے عسکری فورسز ہوتی ہیں، جیسے فوج ہے، سپاہ ہے یا اور پولیس وغیرہ جو اس کے اندر ہر ملک کے اندر ہوتی ہے، اعلیٰ سیکیورٹی کونسل یا سلامتی کا اعلیٰ اختیاراتی ادارہ، انہوں نے جوابی کارروائی کے طور پر امریکی فوج کو، اور خصوصاً امریکی فوج کا وہ حصہ جو مشرق وسطی میں مقیم ہے سینٹ کام کے نام سے، انہیں انہوں نے دہشت گرد قرار دیا ہے باقاعدہ طور پر، اپنے جس طرح انہوں نے اپنے قانونی سطح پر قرار دیا ہے، انہوں نے بھی اپنے قانونی لحاظ سے، قانونی معیار کے اوپر ان کو دہشت گرد قرار دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مذمتی بیان ہے، بلکہ اب سے یہ ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی کے اصول اور قوانین کے مطابق عمل کریں گے. یعنی امریکہ نے کہا ہے کہ سپاہ دہشت گرد ہے اگر، تو اب سپاہ کے ساتھ ان کا رویہ یہ ہوگا جو انہوں نے اعلان کیا ہے. ادھر بھی ایران نے بھی باقاعدہ طور پر جواب دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ترکی بے ترکی جواب، جیسا حملہ ہوگا ویسا ہی جواب ہوگا کہ انہوں نے اگر ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے تو انہوں نے جواباً نہ خوف محسوس کیا ہے, نہ ڈرے ہیں اس سے, نہ اس سے ہیجان میں مبتلا ہوئے ہیں, نہ کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی, اور ترکی بترکی جواب دے کر امریکی فوج کو دہشت گرد قرار دیا ہے. یعنی اب آپ جہاں نظر آئے ہمیں تو اب آپ امریکی فوج نہیں سمجھے جاؤ گے بلکہ ایک دہشت گرد سمجھے جاؤ گے, اور ہمارا رویہ وہی ہوگا جو دہشت گردوں کے ساتھ ہے. اس موضوع کے مختلف پہلو ہیں, ان کی طرف توجہ لازمی ہے آگاہی کے لیے. ایک یہ کہ یہ اقدام جو امریکہ نے کیا ہے یہ ایک جنگ کا مرحلہ وار, جنگ کا ایک نیا مرحلہ ہے جس میں ایران امریکہ جنگ داخل ہوئی ہے. یہ اسی کا ایک حصہ ہے, یوں نہیں کہ یہ اقدام پہلے سے منقطع ہے یا بعد کے حوادث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور فقط سپاہ کو ہی انہوں نے مد نظر قرار دے کر یہ فیصلہ کیا ہے, نہ بلکہ یہ اسی جنگ کا حصہ ہے جو آغاز انقلاب سے شروع ہوئی اور تدریجاً بڑھتے بڑھتے اس میں وسعت بھی آئی اور شدت بھی آئی ہے. ایک وقت تک انقلاب اور ایران اس جنگ میں اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ تہاجم کر سکیں, یلغار کر سکیں, ہجومی حالت میں نہیں تھے, دفاعی حالت میں تھے. چونکہ ہجوم امریکہ کی طرف سے تھا, تہاجم ان کی طرف سے تھا, یلغار ان کی طرف سے تھی, کبھی صدام کی صورت میں, کبھی دیگر حربوں کی شکل میں. لیکن آہستہ آہستہ انقلاب مضبوط ہوتا گیا, ایران مضبوط ہوتا گیا, اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر, طاقتور ہو کر, توانا ہو کر ان کے مقابلے میں قیام کیا, اور اب دفاعی حالت سے نکل کر تہاجمی حالت میں آ گیا ہے انقلاب. اب یوں نہیں کہ ایران کا دفاع کر رہا ہے, بلکہ اب ایران عراق کے اندر امریکی مفادات پر حملہ ور ہو رہا ہے, سوریہ کے اندر امریکی مفادات پر حملہ ور ہو رہا ہے, یمن کے اندر امریکی مفادات کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے, خلیج میں امریکی مفادات کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے, بلکہ یہاں سے بھی بڑھ کر آگے وینزویلا تک ایران آگے پہنچ گیا ہے, امریکی مفادات کو خطرے میں ڈال رہا ہے. یہ ایک پہلو ہے اس جنگ کا کہ ایران دفاعی حالت میں تھا اور دفاعی حالت سے نکل کر تہاجمی حالت میں آ کر اب امریکہ ایک طرح سے اپنے حواریوں کے ساتھ دفاعی حالت میں ہے. ابھی ان کا ہدف سارا یہ ہے کہ کسی طرح ایران کو عربی ممالک سے بے دخل کیا جائے, نکالا جائے. نکالنے کا سیاسی حربے استعمال کیے, وہ کامیاب نہیں ہوئے, دھمکیاں دیں, وہ کامیاب نہیں ہوئے, پابندیاں لگائیں, ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. اسی طرح ایران کے خلاف خطے کے اندر افواج بنائیں, کامیاب نہیں ہوئے, بلکہ جو قدم اٹھایا وہاں پر انہیں پہلے سے زیادہ حقارت, پہلے سے زیادہ ذلت کے ساتھ پسپائی اختیار کرنا پڑی, اور اس میں حزب اللہ کا بہت بڑا کردار ہے. ایران نے جو ایک سرمایہ کاری کی ہے خطے کے اندر, علاقے عربی خطے کے اندر, وہ حزب اللہ کا قیام تھا. حزب اللہ جو ایک بہت ہی مضبوط نظریاتی فوج ہے, ناقابل تسخیر بن چکی ہے. یعنی ایران نے شاید اپنی فوج اتنی مضبوط نہیں کی جتنا اپنا بازو مضبوط کیا ہے, حزب اللہ کو لبنان کے اندر تقویت کی ہے, کہ اسرائیل جیسا خونخوار درندہ جو ممالک ہڑپ کرنے کا عادی ہے, نگلنے کا عادی ہے, مصر جیسی طاقتور فوج کو اس نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا, اردن آدھا کاٹ کے اپنا حصہ بنا لیا, سوریہ کو کاٹ لیا, لبنان پہ اس نے قبضہ کیا ہوا, بیروت پہ قبضہ کیا ہوا تھا, آج وہ اسرائیل اپنے مقبوضہ علاقے میں دبکا ہوا لرزے کی حالت میں لرز رہا ہے. یہ حزب اللہ کی طاقت ہے, اور ظاہر ہے کہ حزب اللہ کی طاقت کے پیچھے جو راز ہے وہ ایران کی اسٹریٹجی ہے. اس کے ذریعے سے اب انقلاب ایک ہجومی حالت میں, ایران ہجومی حالت میں تبدیل ہو گیا ہے. اس نقشے نے امریکہ کی تحقیر کی ہے۔ اس وقت ٹرمپ جو قدم اٹھا رہے ہیں بوکھلاہٹ کی حالت میں، اس کے پیچھے اصلی وجہ نفسیاتی دباؤ ہے جو ٹرمپ کے اوپر ہے اور ہر امریکی کے اوپر ہے۔ جب آپ دھاک بٹھا چکے ہوں، دنیا کے اوپر اپنی حاکمیت کا اعلان کر چکے ہوں، جھنڈے گاڑ رہے ہوں اور اربوں کو اپنے پاؤں پر اور آپ نے جھکا لیا ہو، وہ آپ کے بوٹ چاٹ رہے ہوں، بڑے بڑے طاقتور ملک آپ کے پیچھے گھوم رہے ہوں، اور ایسے میں ایک ملک اٹھ کے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور آپ مثلا سوریا میں داخل ہوں، وہ حقارت کے ساتھ تحقیر کر کے آپ کو وہاں سے نکال دے، آپ کا سارا سرمایہ ڈبو دے، آپ کے لشکر تارو مار کر دے، آپ عراق کے اندر گھسیں، وہاں سے ذلت کے ساتھ آپ کو نکال دے، وہ آپ جس خطے میں، آپ یمن میں جائیں، سالوں سے اس کے اوپر سارے ملک مل کے، اسلحہ بنانے والے اور تیل پیدا کرنے والے مل کے اس یمنیوں کو آپ تسخیر نہ کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تذلیل ہے، بہت بڑی تحقیر ہے ان ممالک کے لیے، اگر عربی ممالک کے لیے، مغربی ممالک کے لیے، اسرائیل کے لیے، اور سب سے بڑھ کر امریکہ کے لیے۔ اور جو تحقیر ہو جاتا ہے، جس کی تذلیل ہوتی ہے، حقارت میں جو احساس حقارت کرتا ہے، وہ اوچھے کام کرتا ہے، وہ بوکھلاہٹ میں ایسے حرکتیں کرتا ہے جو ابھی ٹرمپ کے اوپر جو حالت طاری ہے، اور یہ بوکھلاہٹ میں اس وقت یہ حربہ پابندیوں کا استعمال کر رہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، دہشت گرد کہہ کر پابندیاں لگانی ہیں۔ پابندیاں یہ جس طرح رہبر معظم نے بارہا اپنے خطبات میں بیان فرمایا ہے کہ ایرانی سیاست میں، انقلابی سیاست میں یہ ایک لچک پیدا ہوئی تھی، کمزوری پیدا ہوئی تھی، جس کی رہبر نے فرمایا کہ نہیں ہونا چاہیے تھی۔ موجودہ حکومت نے، صدر روحانی نے جو کام کیا کہ ایٹمی موضوع کے اوپر امریکہ کے سامنے تسلیم ہوئے، معاہدہ کیا، امریکہ نے پھر وہ معاہدہ توڑ دیا اور اس سے نکل گیا، اور ایران کو اس میں ایک طرح سے ہزیمت اٹھانا پڑی امریکہ کے مقابلے میں، چونکہ پابندیاں باقی ہیں، معاہدہ بھی ہو گیا ہے، ایٹمی پلانٹ بند کر دیا ہے انہوں نے، اور پابندیاں نہیں ہٹیں، یہ ایران کو نقصان ہوا ہے۔ یہ اس لیے چونکہ یہ حکومت کے پابندیوں کا ہتھیار ان کے اوپر مؤثر ثابت ہوا، اور ایران کے اندر سے ایسے تاثرات امریکہ کی طرف گئے کہ ایرانی لڑنے میں تیز ہیں، لڑاکو ہیں، جنگجو ہیں، انقلابی ہیں، اور امریکہ کے سامنے جھکنے کے لیے، کسی کے سامنے بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر ان پر پابندیاں لگا دی جائیں تو یہ جھک سکتے ہیں۔ امریکہ نے یہی ہتھیار استعمال کیا اور پابندیوں سے ایک قدم جھکا لیا انہوں نے، یہ ایٹمی موضوع پر۔ اس سے امریکہ کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ اس ہتھیار سے میں سارے مقاصد حاصل کر سکتا ہوں۔ بلکہ گزشتہ جو نومبر گزرا ہے، اس میں امریکہ نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا تھا کہ یہ انقلاب کی آخری تاریخ ہوگی اور اس دن سارا انقلاب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ حربہ اس کا ناکام ہوا۔ اب بھی ان کی ساری امیدیں پابندیوں سے ہیں کہ میں پابندیاں بڑھاتا جاؤں، شدت اس میں آتی جائے، پابندیوں سے لوگوں کی معمول کی زندگی ناممکن ہو جائے گی، مشکل میں پڑ جائے گی، اور پھر یہ لوگ خود اٹھیں گے اس حکومت کے خلاف۔ یہ اس کی اسٹریٹجی تھی جو ناکام ہو گئی، یہ بھی ناکام ہو گئی۔ اور ایران کے اندر مہنگائی ہے، پابندیوں کے بہت شدید اثرات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ان کا حربہ ناکام ہوا۔ اب انہوں نے تازہ نفسیاتی ایک دباؤ رکھا ہے کہ سپاہ پر پابندیاں لگا دی۔ سپاہ پر پہلے سے پابندیاں ہیں، یوں نہیں کہ ابھی لگی ہیں، پہلے سے پابندیاں ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہیں کہ پابندیاں ہیں ہی ساری سپاہ پاسداران پر، تو یہ غلط نہیں ہوگا، چونکہ باقیوں پر تو کوئی پابندیاں نہیں ہیں، باقی تو آ جا رہے ہیں سارے۔ اس ایک فورس، چونکہ یہ انقلابی فورس ہے اور انقلاب کی مدافع نظریاتی فوج ہے، اس وجہ سے ایران آرمی سے زیادہ ایران کے پاسداروں کے خلاف ہے امریکہ۔ یہ ایک پہلو ہے کہ ان پابندیوں کا کیا اثر پڑے گا، وہی جو پہلے پڑا تھا، چونکہ سپاہ پر پہلے سے ہی پابندیاں ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ سپاہ ہی اصل میں سارے مسائل کا بانی ہے وہاں پر۔ دوسری اس کی یہ حکمت عملی ہے کہ حکومت کے اندر کچھ دباؤ ڈال کر ایران کے اندر بھی مسائل کھڑے کرنا، کہ ابھی وقت نہیں میں اس کو کھول کے بیان کروں کہ اس بیانیے سے اندر کیا مقصود ہے، کیونکہ زیادہ اس کی نظر ایران کے اندر کے مسائل میں ہے کہ سپاہ پر پابندیاں لگا کے حکومت اور سپاہ میں آپس میں مشکلات کھڑی کریں، زہر ہے اب یہ عالمی سطح پر ان کو دباؤ ڈالیں گے، دیگر ممالک کو بھی اور حکومت ایران کو بھی دباؤ ڈالیں گے کہ آپ ٹیروریزم کے خلاف اقدام کریں، یعنی خود ایرانی حکومت کو کہیں گے کہ سپاہ کے خلاف اقدام کریں، چونکہ ان کو ٹیررسٹ کہہ دیا ہے اور ہر حکومت ٹیررزم کے خلاف اقدام کرے، لہذا خود حکومت سے چاہیں گے یہ کام کرے۔ حکومت میں پارلیمنٹ کے بعض اراکین نے بہت اچھا ایک مظاہرہ کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ ان سب نے، بلکہ وہ جو اصلاح طلب کہے جاتے ہیں جنہیں عموماً لیبرل کہا جاتا ہے، انقلابی زیادہ جوشیلے انقلابی نہیں ہیں خاتمی صاحب کی پارٹی، انہوں نے گزشتہ روز سب نے سپاہ کی وردی پہن کر پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سب سپاہ ہیں، سپاہ پاسداران ہیں پارلیمنٹ نے۔ ظاہر ہے حکومت کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ سپاہ کے مقابلے میں آئے، اور جس طرح رہبر معظم نے تدبیر کی ہے کہ ہر بحران سے نکلے ہیں، وہ اس بحران سے بھی ایران کو سرخرو کریں گے۔ میں یہ عرض کروں کہ رہبر معظم کا ایک فارمولہ ہے جو امام امت نے دیا تھا، اور وہ فارمولہ ہمیں چاہیے، پاکستان کے لیے ایران سے کہیں زیادہ کارساز ہے اور رائے حل ہے وہ فارمولہ جو رہبر معظم نے بیان فرمایا۔ میں وہ فارسی جملہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تشریح کرتا ہوں۔ فارسی جملہ رہبر کا یہ ہے، ایرانی حکومت کو، موجودہ حکومت کو اور ایرانی دیگر لوگوں کو رہبر نے یہ فرمایا کہ اس وقت ہم پر دباؤ ہے کہ ہم سمجھوتا کریں، کمپرومائز کریں، ہم دشمن کے سامنے تسلیم ہو جائیں، جو وہ چاہتے ہیں ہم کریں، یہ ہم پر دباؤ ہے، اور ایک راستہ ہمارے پاس ہے استقامت کا اور مقاومت کا کہ ہم مقابلہ کریں، ہم اپنی راہ کو جاری رکھیں اور یہ مشکلات ان سے عبور کریں۔ ہم مقاومت اور سمجھوتا، سمجھوتے کو فارسی میں سازش کہتے ہیں، اردو میں سازش، خفیہ بیٹھ کر کوئی پلاننگ کرنے کو کہتے ہیں، فارسی میں سازش پلاننگ کو نہیں کہتے، اس کو توطئہ کہتے ہیں، خفیہ پلاننگ کرنے کو توطئہ کہتے ہیں، اور سمجھوتا کرنے کو فارسی میں سازش کہتے ہیں، سازگار ہونا، ایک ہو جانا، مل جانا، سازش یعنی سمجھوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ رہبر معظم کا یہ فرمانا ہے کہ حزینے مقاومت کم تر از حزینے سازش است، حزینہ خرچے کو کہتے ہیں، یعنی اگر ہم دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، مقاومت کریں، قیام کریں، پائیداری دکھائیں، تو اس صورت میں جو ہمارا نقصان ہوگا اور جو ہمیں خرچہ کرنا پڑے گا وہ کم ہوگا، اور اگر دشمن کے سامنے تسلیم ہو گئے اور جھک گئے اور سمجھوتا کر لیا تو اس کا جو نقصان ہوگا اور اس پر جتنا خرچہ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا۔ یعنی دشمن سے مقابلے کا خرچہ کم ہوتا ہے، دشمن کے سامنے جھکنے کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، یہ اسی سطح کے رہبروں کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے یو ٹرن رہبر سے یہ کہیں گے کہ وہ بھی پڑھیں، اس پہ غور کریں، یا کبھی وقت ملے تو اس پہ دقت کریں، یا کوئی صحافی انہیں جا کر کسی فرصت میں یہ سمجھا دے کہ یہ جملہ تکرار میں کرتا ہوں کہ حزینے مقاومت کم تر از حزینے سازش با دشمن است، یعنی دشمن کے سامنے جھکنے سے دشمن کے سامنے ڈٹنے کا خرچہ کم ہے۔ چونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ امریکہ کے سامنے جھک جائیں ورنہ بہت کچھ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، رہبر فرماتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ سمجھوتے سے ہمیں بہت نقصان ہوگا، امریکہ کے مقابلے میں ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ یہی فارمولہ ساری دنیا کے لیے، اور میں نے کہا کہ اس وقت ایران بحرانوں سے، بحرانوں کی اندر رہ رہے کے نا تو ایک بالکل منجا ہوا ملک ہے، کندن ہو گیا ہے۔ آپ ایران کے انقلاب کے بعد کے بحران دیکھیں ایک سے ایک، اور اس بٹھی میں پکا ہوا فوج، مثلا سپاہ، ایرانی باقی فورسز، یہ نا تجربہ کار نہیں ہے، سعودی عرب کی طرح نہیں ہے کہ اے سی ٹینکوں میں جا کر جنگ لڑیں گے، یہ بہت ہی منجی ہوئی فوج ہے، بہت ہی کندن فوج ہے یہ، جس کو ہر طرح کے مسائل کا تجربہ ہے۔ یہ اسی طرح انقلابی قیادت، انقلابی قیادت بھی بہت منجی ہوئی قیادت ہے، بحرانوں سے گزری ہوئی قیادت ہے، اور جو بحرانوں سے گزری ہوئی قیادت ہو، فارسی کا ایک مقولہ ہے گرگ باران دیدہ ایک محاورہ ہے فارسی میں، یعنی وہ بھیڑیا جو موسم خزاں گزار جائے، موسم خزاں میں شکار نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جنگل بالکل خشک بیابان ہو جاتے ہیں اور شکار بھی نہیں ملتا، تو اوپر سے برف باری بھی ہوتی ہے ٹھنڈے علاقوں میں اور بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ بھیڑیے عموماً مر جاتے ہیں، خزاں کے موسم میں مر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ خزاں گزار گیا، کوئی گرگ یہ خزاں گزار گیا اور اسے کچھ نہ ہوا، تو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ خود ان کا، ایرانیوں کا ایک اپنا محاورہ ہے فارسی کا، گرگ باران دیدہ، کہ یہ گرگ باران دیدہ ہے۔ مثلا اس وقت آپ ایران کو دیکھیں کہ یہ باران دیدہ ہیں، بحران دیدہ ہیں، پہلی دفعہ تو بحران میں نہیں پڑے ہیں، جس دن سے انقلاب آیا اور اسلامی حکومت قائم ہوئی آج تک بحرانوں کے اندر ہیں، ایک دن آرام کا سکون کا نہیں گزرا۔ خوب ایسا ملک جو بحرانوں میں پک گیا ہو، بحرانوں کو عبور کرنا جانتا ہو، بحرانوں کے تلاطم میں ڈگمگاتا نہ ہو، گھبراتا نہ ہو، اس کے لیے یہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ ہمارے حکمران یہ بحران دیکھتے ہی، سنتے ہی جھک جاتے ہیں۔ پاکستانی حکمرانوں کو یہ فارمولہ اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی تفہیم کرے ان کو کہ مقاومت، اگر قائد اعظم مقاومت نہ کرتے اور ہم تسلیم ہو جاتے تو خرچہ زیادہ ہونا تھا یا مقاومت سے خرچہ زیادہ ہوا؟ یقیناً سمجھوتے اور تسلیم ہونے اور شکست ماننے کا خرچہ زیادہ ہے، چونکہ اس میں عزت بھی جاتی ہے، آبرو بھی جاتی ہے، ملک بھی جاتا ہے، قوم بھی جاتی ہے، مکتب بھی جاتا ہے، نظریہ بھی جاتا ہے، سب کچھ جاتا ہے۔ جیسے ابھی پاکستان میں جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ آئی ایم ایف کے تلقینات پر بڑھ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ دوائیں مہنگی کرو، یہ مہنگی کر رہے ہیں، وہ کہیں گے کھاد مہنگی کرو، مہنگی کر رہے ہیں، گوشت مہنگا کرو، مہنگی کر رہے ہیں۔ ایک اور حکومت نے جو نئی پالیسی یہاں پر اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ پینشن کاٹ رہے ہیں، اب جتنے لوگ پاکستان میں ریٹائرڈ ہوں گے انہیں پینشن نہیں دیں گے، بچت سکیم ہو گئی، نیا پاکستان، پینشن نہیں ملے گی تمہیں، اور ریٹائرمنٹ کی عمر اب 60 سال نہیں بلکہ 55 سال ہو گئی ہے، کہ 55 سال میں مرد ریٹائرڈ ہو جائے گا، اور جب ریٹائرڈ ہوگا پینشن بھی نہیں ہوگی، وہ کیا کرے؟ رکشہ چلائے، اوپر لکھا ہوا ہو یہ سب میری ماں کی دعا سے ہے، کیری ڈبے جو چلاتے ہیں نا ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا سے۔ اب ان لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ ماں کی دعا سے صرف کیری ڈبہ ملتا ہے، اگر باپ دعا دے تو رکشہ ملتا ہے، یہ کیا کریں گے؟ 55 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہو کے پینشن کے بغیر کیا کریں گے؟ یہ گھر کیسے چلائیں گے؟ یہ بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ یہ خود کو کیسے کریں گے آگے؟ یہ حکومتی سکیمیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ چونکہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پینشن ختم کرو، وہ کہہ رہے ہیں خرچے کم کرو، وہ کہہ رہے ہیں کرنسی ڈاؤن کرو، وہ کہتے جا رہے ہیں ہم مانتے جا رہے ہیں، اس کو الٹ کر دو، وہ جو بھی کہیں اس کے الٹ کرو۔ کیوں؟ کہ فارمولہ یہ ہے کہ مقاومت کا نقصان کم ہے اور سمجھوتے کا نقصان زیادہ ہے۔ آخر میں یہ کریں گے کیا پاکستان میں، یہ ذہن میں رہے آپ کے، کہ آئی ایم ایف نے باقاعدہ 3 عالمی اداروں نے، مالیاتی اداروں نے پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ آئندہ 2 سال ان کے خسارے میں جائیں گے، پاکستان کی اقتصاد بہت نچلی سطح پہ چلی جائے گی، ملک کے اندر سے دیوالیہ کی قوالیاں ہو رہی ہیں، ملک کے باہر عالمی ادارے باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آئندہ 2020 تک یہ ان کی اقتصاد نیچے جائے گی اور مہنگائی ہوگی۔ اب یہ دونوں مل کر ایک بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا ہے، ایشین بینک نے بھی کہہ دیا ہے، ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا ہے، ایک بات کی ہے تینوں نے، ایک ہفتے کے اندر تینوں نے یہ بات کی ہے، اور اسی ہفتے کے اندر پاکستان کے اندر سے وزیر خزانہ نے بھی یہی بات کی ہے۔ خوب یہ کیوں ہم مانگ گئے آپس میں؟ اس کا مطلب ہے کوئی ہے اندر، ہوگا کیا کہ یہ سب کچھ مہنگا کر کے، سب کچھ چھین کے نابود کر کے آخر میں کہیں گے تمہارا ملک دیوالیہ ہے، تمہیں قرض نہیں دیا جا سکتا، چونکہ دیوالیہ ملکوں کو قرض نہیں ملتا۔ دیوالیہ ملکوں کو خریدا جاتا ہے، تمہارے سارے اثاثے خرید لیں گے، جتنے قومی اثاثے ہیں یہ سارے خرید لیں گے، یہ کس کے بدلے میں؟ سود کے بدلے، جو ان کا سود رہتا ہے اور آپ نہیں دے پا رہے، اس کے بدلے میں وہ آپ کو قرض بھی نہیں دیں گے، سود کی مد میں سارے اثاثے ضبط کر لیں گے آپ کے، جتنے پاکستان کے اثاثے ہیں، آپ کو دیوالیہ قرار دے کر اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اس سے پہلے کہ وہ ذلت کا دن دیکھنا پڑے۔ رہبر معظم کا یہ فارمولہ اپنا لو کہ مبارزہ اور مقابلہ کرنا ان شیطانوں سے، اس کا نقصان کم ہوگا اور ان کے سامنے جھکنے کا نقصان ہمیں زیادہ ہوگا، اور پاکستانی قوم بھی کم نہیں ہے، دوسری کسی قوم سے یہ کر سکتے ہیں۔ ان کو آپ نے اتنی سختیوں میں رکھا ہوا ہے، پھر اس کو برداشت کر رہے ہیں، تو اگر مقاومت کرو تو یہ زیادہ برداشت کریں گے۔ ذلت کے ساتھ ان کو اس حالت تک پہنچانے کے بجائے، عزت کے ساتھ اگر ان کو یہ سختیاں برداشت کریں تو انہیں احساس بھی ہوگا کہ ہمیں کچھ اجر بھی مل رہا ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی سب قوموں کو، اور خصوصاً جو ظلم و ستم میں گرفتار ہیں، پروردگار انہیں نجات عطا فرمائے۔ ایران میں ان سیلاب کا بھی تباہیاں ہیں، شدت کے ساتھ سیلاب، مزید بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور سیلاب کی شدت بھی بڑھ رہی ہے، اور لوگ مدد بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان سے بھی اچھی خاصی مدد سرکاری طور پر اور دیگر نجی شعبوں کی طرف سے بھی جا رہی ہے، اور اس وقت وہاں مدد کی ضرورت بھی ہے کہ پہنچائی جائے وہاں پر مدد، لوگ جتنی مدد پہنچا سکتے ہیں وہاں پہنچائیں۔ چونکہ پاکستان میں جب سیلاب آیا تھا 2010 میں، تو اتنی مدد ایران سے آئی تھی ابھی تک گوداموں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ 2019 میں بھی آپ جائیں مظفر آباد میں اور مختلف علاقوں میں، بلکہ کراچی میں بھی جائیں، تو آپ کو ابھی بھی ایران سے آئی ہوئی مدد 2010 کی ابھی بھی گوداموں کے اندر پڑی ہوئی معلوم ہوگی۔ تو حق بنتا ہے کہ قومیں ایک دوسرے کا مشکل میں ساتھ دیں، خداوند تعالیٰ انشاءاللہ اس سیلاب کی مصیبت سے بھی انہیں نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔